احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے مجھے آج حیات طیبہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی عملی رہنمائی کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. ابتدا ہی میں یہ وضاحت کر دوں کہ میری آج کی یہ گفتگو در حقیقت ایک سلسلے کی کڑی ہے, اس لیے کہ سیرت النبی کے موضوع پر آپ کے اسی شہر کراچی میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران میں نے متعدد مقامات پر تقریریں کی. ان تمام تقاریر میں کچھ علمی باتیں تو بیان ہوئیں, لیکن یہ کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے, اب ہم کریں کیا, ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور کچھ کرنے کے ضمن میں سیرت النبی سے ہمیں کیا عملی رہنمائی ملتی ہے, یہ مسئلہ اکثر جگہوں پر تشنا رہا. میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا, لیکن پھر بھی جو تقاریر ہوئیں تو وہاں عام مجموعوں کا انداز دیکھ کر مجھے انہی ابتدائی باتوں کو بار بار دہرانا پڑا ہے. تو در حقیقت یہ آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو گویا کہ اسی سلسلہ مضمون کی تکمیل پیش نظر ہے, اس کا جو عملی پہلو ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر کوئی ولولہ کچھ کام کرنے کا کوئی عزم اور ارادہ پیدا ہوا ہو, ان کی عملی رہنمائی کے لیے سیرت النبی کے بالخصوص انہی پہلوؤں پر زیادہ گفتگو ہوگی. ہمارے سامنے جو عملی مسائل ہیں اس کا جواب ان سے واضح ہو سکے. البتہ یہ ضرور ہے کہ سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے مجھے اجمالاً گند باتوں کی طرف اشارہ ضرور کرنا پڑے گا, اس لیے کہ اس کے بغیر وہ سلسلہ کلام جو ہے وہ جڑے گا نہیں. میں نے آج کی اپنی گفتگو کے لیے عنوان بنایا ہے اس آیہ مبارکہ کو کہ جو سیرت کے موضوع پر ہونے والی تقاریر میں بالعموم پڑھی جاتی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. آپ کو معلوم ہے سیرت کے موضوع پر کوئی تقریر ہو, کوئی خطبہ ہو, یا اس کا عنوان بنے گی وہ آیہ مبارکہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور یا یہ آیہ مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. میں آج یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میں ان چار آیات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, تاکہ اس سے وہ جو کچھ کہ میں آگے کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے ایک تمہید فراہم ہو جائے. دیکھیے, کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب الاتباع ہے. کوئی مسلمان نہیں جو یہ نہ جانتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اہل ایمان کے لیے اسوہ کاملہ ہیں، اسوہ حسنہ. البتہ جہاں فرق واقع ہوتا ہے وہ سنت کے تصور میں یا اسوہ کاملہ کا جو بھی ذہن میں نقشہ ہو اس سے. مثلا میں سنت کے بارے میں عرض کروں کہ سنت اگرچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کہتے ہیں لیکن سنتیں بڑی بڑی بھی ہیں، سنتیں غیر موقعہ بھی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اور سنتیں موقعہ بھی ہیں. سب سے پہلے تو ایک تقسیم ہوتی ہے کہ ایک سنت عادت ہے، ایک سنت رسالت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افعال یا آپ کی بعض عادات صرف اس وجہ سے تھی کہ آپ عرب میں پیدا ہوئے، وہاں کا ایک تمدن، وہاں کی ایک تہذیب. آپ اگر تہبند باندھتے تھے تو یہ در حقیقت اس رواج کے زیر اثر ہے کہ جو اس معاشرے میں تھا. شلوار آپ نے عمر بھر نہیں پہنی، اگرچہ شلوار کی تعریف فرمائی، وہ ہدیتاً آپ کو پیش کی گئی، آپ نے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ زیادہ ساتر ہے، لیکن یہ کہ چونکہ آپ کو عادت نہیں تھی آپ نے اسے زیب تن نہیں فرمائی. اب یہ سنت عادت ہے. ایک وہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کو گویا کہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ بھیجے گئے، وہ سنت کے جو دین میں قرآن مجید کے بعد دوسری بنیاد ہے، اساس ہے ہماری ساری شریعت کی، ہمارے تمام قانونی ڈھانچے کی، وہ سنت سنت رسالت ہے. تو ہمارے ہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگرچہ یہ بھی ایک اعلی قدر شمار ہوگی کہ کوئی شخص سنت عادت میں بھی حضور کا اتباع کرے، اس کو ایک قدر کی حیثیت سے جانا جائے گا. جو جتنا بھی حضور سے قریب تر ہو وہ یقیناً ہماری نگاہوں میں اتنا ہی محبوب تر ہو جائے گا. لیکن یہ کہ در حقیقت دین جس سے بحث کرتا ہے وہ سنت عادت نہیں، سنت رسالت. اب اس سنت رسالت میں پھر درجہ بندی ہے، غیر موقت بھی ہے، موقت بھی ہے. وہ چیزیں بھی ہیں کہ حضور نے عمل کیا لیکن فرمایا نہیں کہ ایسا کرو، اور وہ بھی ہے کہ آپ نے عمل بھی کیا اور حکم بھی دیا کہ ایسا کرو. ظاہر بات ہے کہ اس سے درجہ بندی ہوتی چلی جائے گی. اب اس کو ذہن میں رکھیے اور سوچئے، ایک سوال کا جواب خود دیجئے، حضور کی وہ سنت کون سی ہے کہ جس سے زیادہ مؤکد سنت کا تصور ممکن ہے؟ وہ سنت کہ جس پر آپ نے آغاز بعثت کے بعد سے، آغاز وحی کے بعد سے لے کر حیات دنیاوی کے آخری دن تک عمل کیا، وہ سنت کہ جس کے بارے میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، وہ سنت کون سی ہے؟ جب تک ہمارا یہ تصور درست نہیں ہوگا اور ہم اصول اور فروع کے درمیان فرق نہیں کر سکیں گے اور بنیادی باتوں اور جزیات کے مابین اگر تمیز کرنا نہیں سیکھیں گے، ریشیو پروپورشن اگر درست نہیں ہوگی. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی چیز کا حضور سے ثابت ہو جانا کہ حضور کا یہ عمل ہے، یہ سنت ہو گئی، ثابت ہو گئی. لیکن دیکھنا پڑے گا کہ حضور کے پوری شخصیت میں اس سنت کا کیا مقام تھا، کتنی تاکید تھی، کتنا زور تھا، کتنی اس پر مداومت تھی. آپ کے جو معمولات تھے ان کو بحیثیت مجموعی سامنے رکھا جائے تو اس سنت کا کیا مقام جو ہے معین ہوتا ہے حضور کی حیات طیبہ میں. اگر اس کو نہیں اگر سامنے رکھیں گے تو وہی ہوگا کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا علماء یہود کے بارے میں کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سنتوں پر جھگڑے ہوں گے جیسا کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور بڑی بڑی سنتیں متروک ہو جائیں گی، دین کے اصول جو ہے وہ مجروح ہوں گے اور اس پر کسی کو ملال تک نہیں ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر من دیگرم تو دیگری کے فیصلے ہو جائیں گے. یہ مسجد کسی اور کی ہے، وہ مسجد کسی اور کی ہے، میں کوئی اور ہوں، وہ کوئی اور ہے. یہ در حقیقت نتیجہ ہے اس کا کہ سنت کا وہ بحیثیت مجموعی ایک نقشہ سامنے نہیں آیا. وہ سنت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ مؤقت ترین سنت جس پر کہ مداومت کی انتہا ہے، وہ سنت کے جس سے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کسی کو کوئی اختلاف ممکن نہیں، وہ سنت دعوت و تبلیغ ہے کہ پورے 23 برس جو چیز آپ نے سب سے زیادہ کی، جس پر آپ کی جسمانی اور ذہنی توانائیاں سب سے زیادہ صرف ہوئیں، جس کے لیے دن کی بھاگ دوڑ بھی تھی اور راتوں کو کھڑے ہو کر پروردگار سے دعائیں بھی مانگی گئی ہیں کہ پروردگار عمر ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے، یہ جو سنت ہے سنت دعوت و تبلیغ یہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بنیاد پر ہمارے ہاں فرقے واریت ہے، جدا ہو گئے ہیں مسلمان، تفرقہ ہے، من دیگرم تو دیگری کا معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح آئیے اسوہ، نمونہ، نمونہ کاملہ، نمونہ حسنہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہاں اور طرف بات یہ ہوگی کہ ایک ہے بحیثیت مجموعی نمونہ، ایک ہے جزیات کے اندر بھی حضور کا نمونہ ہونا، یہ بھی مسلم، لیکن یہاں پھر وہی ریشیو پروپورشن اور نسبت و تناسب کا معاملہ سامنے آئے گا کہ وہ حیات طیبہ کا پہلو کون سا ہے کہ جس کی طرف خاص طور پر ان الفاظ مبارکہ میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ذرا سیاق و سباق کو سمجھیے۔ یہ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب کا دوسرا اور تیسرا رکوع غزوہ احزاب پر کچھ تبصرہ ہے، اس کے کچھ حالات ہیں جو بیان ہوئے ہیں، اور یہ آیت جو ہے اس کے عین بیچ میں آئی ہے۔ دو رکوع ہیں اور یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، بالکل بیچ میں یہ آیت وارد ہوئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھیے حضور کی آئلی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، حضور کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن قرآن کہاں لایا ہے اس کو، یہ چیز ہے کہ جو غور طلب ہے، وہ اسوہ کون سا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بالخصوص غزوہ احزاب کے موقع پر نمایاں ہو رہا ہے؟ وہ اسوہ ہے صبر اور مصابرت کا، وہ ہے اللہ کے دین کے لیے سختیاں اور مصیبتیں جھیلنے کا، اور اس میں اپنے جانساروں کے ساتھ شمولیت اور شرکت کا، کہ یہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی خیمہ لگا ہوا ہو اور قالین بچھے ہوئے ہوں اور گاؤں تک یہ لگے ہوئے ہوں، عام مسلمان، عام اہل ایمان وہ کدالے لیے ہوئے وہ خندق کھود رہے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں استراحت فرما رہے ہیں، بلکہ جو خطرات بھی آئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جو امتحان مسلمانوں کا لیا ہے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ذرا ان الفاظ کا صوتی اثر محسوس کیجئے، اس کی جو معنویت ہے وہ تو بہت کہیں آگے کی بات ہے، کہ مسلمان جو ہیں پوری طرح ہلا دیے گئے، ہر ایک کے صبر و ثبات کا اور یقین و ایمان کا پورا امتحان ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو منافق تھے ان کا نفاق ان کی زبان پر آ گیا، دلوں کا روگ جو ہے وہ ابھر کر زبان پر آیا، اور انہوں نے کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو سبز باغ دکھائے گئے، ہمیں دھوکہ دے کر مارا گیا، ہم سے کہا گیا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور آج حال یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہ دل کا روگ زبان پر آیا، لیکن اہل ایمان، اب غور کیجئے، ایک تو اس آیہ مبارکہ میں اسوہ کے بارے میں ایک عجیب بات آئی ہے، بالکل جس طرح قرآن مجید کے بارے میں دو باتیں ارشاد ہوئیں، وہ دو مقام پر جدا جدا آئیں سورہ بقرہ میں، ہدل للمتقین بھی ہے، ہدل للناس بھی ہے، یعنی اپنی جگہ وہ ہدایت تامہ ہے، ہدایت کاملہ ہے ہر فرد نوع بشر کے لیے، وہ خواہ ساتویں صدی عیسوی کا ہو، خواہ وہ بیسویں صدی عیسوی کا ہو، خواہ اس کے بعد کا ہو، قطع باشد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنا عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی، وہ ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، ہدل للناس۔ لیکن دوسری طرف فرمایا ہدل للمتقین، اس سے استفادہ کرنا جو ہے اس کے لیے ایک شرط ہے، اس میں کچھ خوف ہو خدا کا، کچھ مسئولیت کا احساس ہو، کچھ نیکی اور بدی کی تمیز جو ہے وہ ابھی اس کا شعور موجود ہو، اس کے لیے ہدایت ہے۔ ابو جہل کے لیے یہ ہدایت نہیں بن سکی کتاب، ابو لہب کے لیے یہ ہدایت ثابت نہیں ہوئی، یضل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، اس نے جہاں بہت سو کو ہدایت دی ہے وہاں بہت سو کی ضلالت کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ تو اب یہ ہدل للناس بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدى والفرقان، تو ہدل للناس ہے، لیکن آغاز میں فرمایا ہدل للمتقین ہے، اپنی جگہ ہدایت ہے تمام نوع انسانی کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے، لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جن میں کچھ خدا ترسی موجود ہے۔ وہ بات اس اسوہ حسنہ کے بارے میں ایک آیت میں جمع کر دی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جملہ مکمل ہو گیا، اس میں تو وہ عمومیت آئی، حضور اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے تمام نوع انسانی کے لیے، لیکن اس اسوہ سے فائدہ اٹھانا، اس نقش قدم پر چلنے کی اس کے لیے کچھ شرائط ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. میں غور کرتا رہا کہ جملہ تو مکمل ہو چکا تھا، لکم میں جو لام کے ساتھ کم آ چکا ہے، ضمیر جو آئی ہے مجرور، اس نے بات پوری کر دی. تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک نہایت اعلیٰ نمونہ ہے، بات مکمل ہو گئی. لیکن یہ لکم کا بدل اب آ گیا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اپنی جگہ وہ ایک ہدایت کے آفتاب و مہتاب ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہیں، مکمل اسوہ ہیں، لیکن یہ کہ اس اسوہ کو سے استفادہ وہی کر سکیں گے جن کے دلوں میں دو ایمان راسخ ہو گئے ہوں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، جو امیدوار ہوں اللہ سے ملاقات کے، جو یقین رکھتے ہوں اللہ کے حضور میں حاضری کا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ کثرت سے اللہ کو یاد رکھتے ہوں، ان کے لیے اسوہ ہے. باقی جو لوگ ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے، وہ کہتے رہے کہ اسوہ ہے، لیکن وہ در حقیقت اپنے لیے اسوہ بنا نہیں سکیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے بعد اس کی شرح آ گئی، اس اسوہ کو اپنی جگہ پر وہ تو اظہر من الشمس ہے، حضور کی شخصیت کے لیے تو مزید کسی بیان کی احتیاج نہیں. ہاں، ان کے نقش قدم پر جو چلے، اس اسوے کو جنہوں نے فی الواقع اپنی زندگیوں میں اختیار کیا، ان کا نقشہ کیا ہے، اب وہ بیان ہوا. اب یہ ہے اس کنٹراسٹ میں کہ منافقین کا نفاق ان کی زبان پر آ گیا تھا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب اہل ایمان نے دیکھا ان جماعتوں کو، ان گروہوں کو، ان لشکروں کو، ان جنود کو، تو ان کی زبان پر الفاظ یہ آئے کہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ فرمایا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. یہ ہے وہ اسوہ کہ اس وقت جو ہے انسان بجائے ہراسا ہونے کے، بجائے اس کے کہ دل پر پشمردگی طاری ہو، بجائے اس کے کہ یاس کا شکار ہو جائے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر مایوسی کا غلبہ ہو جائے، اس کے اندر وہ امنگ، وہ ذوق شہادت، ھذا ما وعد اللہ ورسولہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ الفاظ زبان پر آئے ہیں، سورہ بقرہ کی وہ آیہ مبارکہ ان کے ذہن میں ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. یہ ہے اس اسوہ حسنہ کی در حقیقت پھر جو صحابہ کی زندگی میں جو اس کا عکس اور پرتو آیا ہے، یہ اس کی شرح ہے. اور فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس پوری صورت حال سے ان کے ایمان ہی میں اضافہ ہوا. ان کی وہ جو روش تھی کہ سپردم بتو مایا خیشرا، یہ جو حوالگی کی کیفیت تھی، یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس کیفیت میں اور شدت پیدا ہوئی، بجائے اس کے کہ ان کے اس طرز عمل میں کہیں کسی پہلو سے ذوق پیدا ہوتا. اور پھر اگلی آیت دیکھیے، ایک سے ایک جو لفظ ہے یہاں پر وہ مزید اس مضمون کو اجاگر کر رہا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا تھا. فمنہم من قضى نحبه، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، اپنی گردنیں کٹا چکے، شانوں کا بوجھ اتار کر سبک دوش ہو چکے، سرخ روح ہو چکے اللہ کے ہاں اپنے اس وعدے میں کہ جو انہوں نے کیا تھا. وہ وعدہ کون تھا؟ یہ آتا ہے، آپ سیرت میں پڑھیں گے کہ جب وہ کدالیں چل رہی تھی اور خندق کھودی جا رہی تھی اس سنگلاخ زمین میں، تو صحابہ کرام کے زبانوں پر ایک وہ ترانہ بھی تھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے ایک سودا کیا ہے، بیعت کی ہے جہاد کی، جب تک جان میں جان ہے اور جب تک جسم و جان کا تعلق برقرار ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے. یہ وہ عہد ہے کہ جو وہ پورا کر رہے ہیں. کچھ وہ ہے جو اپنی نظر گزران چکے، جو اپنی نظر پوری کر چکے. فمنہم من قضى نحبه، وہ مصعب بن عمیر، وہ حمزہ ابن عبد المطلب، وہ تو غزوہ احد ہی میں اپنی نظر پوری کر چکے. ومنہم من ينتظر، اور جو باقی ہیں جو صادق ہیں اپنے ایمان میں، وہ انتظار میں ہے کہ کب وہ وقت آئے اور وہ بھی سرخ روح ہوں اور سبک دوش ہوں. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے اس قول میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے اس موقف میں سرے منہ فرق نہیں آنے دیا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اس پوری صورت حال کا خلاصہ کیا ہے، لب لباب کیا ہے، حاصل کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیا کرتا ہے، ایسی سچویشن پیدا کی ہے اتنی خوفناک اتنی ہیبت ناک کہ معلوم ہوتا تھا کہ بس دس از دی اینڈ. اب تو نظر آتا ہے بظاہر احوال کہ خاتمہ ہے. کہاں 12,000 کا لشکر اور چھوٹی سی ایک بستی جیسے کہ ایک دیا جل رہا ہو کسی چٹیل میدان میں اور آندھیاں چل رہی ہوں اس کو بجھانے کے لیے. یہ نقشہ ہے غزوہ احزاب کا فی الواقع. تو یہ صورتحال کیوں پیدا کی گئی؟ ذرا دودھ کا دودھ وہ پانی کا پانی جدا کرنا تھا, دیکھنا تھا کہ کون سچے ہیں, کون واقعی صادق الایمان ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے دعوے دار اور مدعی ایمان ہیں, تاکہ اللہ لیجزی الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو اس کی سچائی کا. ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم, اور عذاب دے اور سزا دے منافقوں کو اگر چاہے, اور اگر چاہے اس کا اختیار ہے ان کو توبہ کی توفیق دے دے اور توبہ قبول فرما لے. کیونکہ یہ 5 میں ہوا, اس وقت تک منافقین کے بارے میں ابھی کچھ نرمی ہے, ابھی موقع ہے اپنی اصلاح کر لو, جس میں کچھ اصلاح پذیری کا مادہ ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لے. اور پھر 9 میں غزوہ تبوک کے بعد جو آیات نازل ہوئی وہاں ان کا معاملہ آخری درجے کو پہنچ گیا کہ اے نبی اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے, سباؤن علیہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ. اب ان کے لیے آخری فیصلہ آ گیا ہے, اب کوئی موقع نہیں رہا ہے, آپ 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. لیکن ابھی ذرا غزوہ احزاب تک وہ نرمی, توبہ کا وہ دروازہ ان کے لیے کھلا رکھا گیا. ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفور الرحیم. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے, یہ اس کی شان غفاری اور رحیمی کا صدقہ ہے کہ ان منافقین کو ابھی مزید مہلت دی جا رہی ہے, ان کے لیے ابھی در توبہ وا رکھا جا رہا ہے, یہ اس کی غفوری اور رحیمی کا صدقہ ہے. یہ ہیں وہ آیات جن کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات سامنے لائے کہ حضور کا اصل اسوہ کیا ہے. یہ ایک مجموعی طرز عمل کا نام ہے, یقیناً جزیات بھی اہم ہیں لیکن یہ کہ بہرحال کل جو ہے اس کی اہمیت مسلم ہے. اجزاء کو اگر آپ اس کے کل سے ادالہ کر دیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ کانٹیکسٹ کے چینج ہونے سے ہو سکتا ہے کہ جز کا معاملہ جو ہے وہ برعکس ہو جائے, جب تک کہ وہ اپنے اس کل کے ساتھ نہ ہو, اس پورے نقشے میں نہ ہو. مشین کا اگر ایک پرزا جو ہے آپ نے کہیں سے نکال لیا وہ بے معنی ہو جائے گا, وہ تو پوری مشین کے اندر ہر پرزا اپنی جگہ پر اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک پرزا جو ہے وہ اس پوری مشین کو جب آپ پرزا وہ نکال لیں تو وہ بیکار ہو کر رہ جائے, لیکن وہ پرزا خود بھی اگر اس سے علیحدہ کر لیا جائے تو بیکار ہے, وہ ایک مکمل مشین ہے کہ جس کا وہ ایک پرزا ہے. تو اسوہ کاملہ اور اسوہ حسنہ کا وہ ایک تصور ذہن میں لائیں. اب میں آپ سے ایک دوسرا سوال کر رہا ہوں, ذرا حضور کی 23 کی جو حیات طیبہ ہے آغاز وحی کے بعد سے, اور یہ 23 بھی اصل میں قمری سال ہیں, ہمارا جو تصور ہے اس کے اعتبار سے 22 بمشکل بنیں گے, اس لیے کہ شمسی ہمارا جو ہے کیلنڈر جس کے ہم عادی ہیں انہی کی ٹرمز میں سوچتے ہیں تو 10 ہر سال میں سے کم کیجئے تو پھر وہ 22 بنتے ہیں بمشکل. 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا اور 632 میں آپ کا انتقال, تو 22 بنتے ہیں اس عیسوی کیلنڈر سے, شمسی کیلنڈر. لیکن اس پورے نقشے کو سامنے لائیے اور جو اجتماعی کام آپ نے کیا ہے, دیکھیے ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت, آپ کی ذات مبارکہ, واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو کچھ گفتگو کرتے ہوئے بھی انسان پر لرزہ طاری ہوتا ہے. بحیثیت فرد اور بحیثیت عبد جو تعلق اللہ کے ساتھ آپ کا ہے اس کے بہت سے پہلو تو ہمارے فہم سے ماورا ہیں, انہیں ہم سمجھ نہیں سکتے. وہاں تو آپ کو وہ الفاظ بھی ملیں گے کہ ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے مجھ جیسا, ابھی تو عند ربی, میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں, وہ یطعمنی ویسقین, وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. آپ صوم وصال رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو آپ اس سے منع فرماتے تھے. کسی نے بڑی ہمت کی, بڑی جرت سے کام لیا کہ سوال کر لیا کہ حضور آپ ہمیں صوم وصال سے روکتے ہیں, صوم وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا, وہی روزہ رات سے اور پھر اگلے دن تک چل رہا ہے, یہ 2 کا صوم وصال ہوا, 3 کا ہو سکتا ہے, 4 کا ہو سکتا ہے. حضور صوم وصال رکھتے تھے لیکن صحابہ کو منع کرتے تھے. تو جب سوال کیا گیا تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے مجھ جیسا, میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے. اب یہ ہمارے فہم سے ہماری سمجھ سے ماورا ہے بالا تک. تو یہاں جو چیز در حقیقت اس وقت ہمارے زیر گفتگو ہے, زیر بحث ہے,
وہ آپ کا اجتماعی کارنامہ ہے کہ جو آپ نے سر انجام دیا، وہ کام کہ جو آپ نے انسانوں کے لیے ایک بحثیت مجموعی نو انسانی کے لیے جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، کارنامہ حیات جسے ہم کہیں گے، وہ کیا ہے اسے سمجھیے. اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ چند اصطلاحات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اجتماعی کاموں کی بہت سی نوعیتیں ہیں، ان میں سے ایک ایک کو لے کر ذرا دیکھیے کہ حضور کے کارنامہ حیات پر ان میں سے کون سا لفظ چسپا ہوتا. مثلاً کچھ کام ہوتے ہیں جنہیں آپ رفاہی کام کہتے ہیں، ادارے بنتے ہیں، خدمت خلق کے کام ہیں، رفاہی کام ہے، ان کی اپنی ایک نوعیت ہے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے. اسی طریقے سے کوئی تعلیمی کام ہوتے ہیں، کوئی علمی کام ہوتے ہیں، کوئی اکیڈمی بنی ہے، کوئی فکر، کوئی مکتبہ فکر جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی جڑ اور بنیاد پڑ رہی ہے. اسی طریقے سے کہیں محدود مفہوم میں تبلیغی سرگرمی ہوتی ہے، وہ تبلیغی سرگرمی کا اپنی ایک کانوٹیشن ہے. دنیا میں عیسائی مشنریز کا ایک طریقہ تبلیغ ہے، بدھ مت کے بھکشوؤں کا ایک طریقہ تبلیغ ہے. یہ دو بڑے بڑے مذاہب آپ کو معلوم ہے، دنیا کے شاید تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں، ان کے ہاں تبلیغ کا ایک نظام ہے. تو تبلیغی سرگرمی اس کو اس ایک مثال کے طور پر اس کو سامنے لے آئی. ایک سیاسی کام ہوتا ہے کہ ایک کوئی نظام ہے اور اس کے اندر کچھ مختلف جماعتیں ہیں، اس نظام کو چلانے کے لیے کون سا ہاتھ ہو، کون سی جماعت ہو، کس کے پاس کون سا بہتر پروگرام ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اکثر و بیشتر سیاسی جماعتوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نظام بنیادی طور پر کہیں قائم ہو، اس نظام سے انہیں اختلاف نہیں ہوتا، اس کی جڑ اور بنیاد پر کوئی پیشہ وہ نہیں چلاتے، بلکہ وہ ہے کہ اس بنیاد کو برقرار رکھتے ہوئے انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کو بدلنے کے لیے ہمارے پاس یہ سفارشات ہیں، ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے، ہم یوں کریں گے، ہم اس طرح کریں گے. وہ سیاسی ایک سرگرمی ہے جو دنیا میں جاری ہے. ایک ہوتا ہے انقلابی کام، کسی جگہ کسی نظام کو بنیادی طور پر تبدیل کرنا، پورے نقشہ حیات کے اندر تفصیلاً ایک انقلاب برپا کرنا. اب آپ غور کیجئے، کیا حضور کا کارنامہ حیات رفاہی کاموں کی نوعیت کا ہے؟ کیا اس محدود معنی میں تبلیغی سرگرمی ہے؟ کیا وہ معروف معنی جو سیاسی کام کے ہیں وہ ہے؟ یا یہ ہے کہ حضور کا کام در حقیقت ایک انقلابی کام سے مشابہت رکھتا ہے؟ اس لیے کہ انقلاب میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نظام کو جو کسی جگہ برپا ہے بنیاد سے، پیخ و بن سے اکھاڑا جائے، اس کی اصول اور فروع تمام ختم کی جائے، اور اس کی جگہ جڑ بنیاد سے کوئی تبدیلی لائی جائے. اور ظاہر بات ہے کہ جب جڑ اور بنیاد بدل جائے گی تو پورا تفصیلی معاملہ وہ جو آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین. وہ ایک ایسا شجرہ طیبہ ہے، وہ نظام حق، اس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، اور وہ اپنے پھل لا رہا ہے ہر آن، اس کی برکات کا ظہور ہو رہا ہے ہر گوشے میں. وہ جو ایک نظام اپنے جڑ سے لے کر اور اپنی چوٹی تک اس کو برپا کرنا اور قائم کرنا، تو بات بالکل واضح ہو جائے گی اگر ہم اس اعتبار سے سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ حیات، آپ کی یہ 23 برس کی یا 22 برس کی جو عملی جد و جہد کا نقشہ سامنے آتا ہے، اگر ایک ایک سال کا ایک ایک نمایاں واقعہ بھی ہم اپنے سامنے رکھیں تو وہ ایک انقلابی جد و جہد ہے، مکمل انقلابی جد و جہد، گمبھیر انقلابی جد و جہد. دنیا میں انقلابی جد و جہد کے جتنے لوازم ہیں وہ بتمام و کمال اس میں مل جاتے ہیں. کسی بڑے ادیب نے ایک سیاسی رہنما کے بارے میں الفاظ کہے تھے، چونکہ میں شخصیات کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا، میں صرف وہ الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. ہی از اے پالیٹیشین امنگ سینٹس اینڈ اے سینٹ امنگ پالیٹیشینس. یہ ایک شخص کے بارے میں کسی نے کہا، ایک مشاہدہ ہے ایک شخصیت کو واضح کرنے کے لیے، کہ یہ سیاست دانوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ولی اللہ ہے، اور جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان میں اس کو اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سیاست دان ہے. یہ کچھ اجتماعیت اور جامعیت اور کسی شخصیت کی گمبھیریت کی طرف اشارہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ چنسبت خاک رابع عالم پاک، چنسبت خاک رابع عالم پاک، بلا تشبیح بلا تمثیل، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کو اگر ایک جملے میں سمویا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہی از اے ریولیوشنری امنگس دی پروفٹس اینڈ اے پروفٹ امنگس ریولیوشنریز. انبیاء کرام میں ایک عظیم انقلابی پیغمبر، اور پیغمبروں کے اندر ایک بہت عظیم انقلابی رہنما. تو یہ جو ایک جامعیت ہے، یہ گمبھیریت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی، اور یہ میں عرض کر دوں یہ وہ چیز ہے کہ جس کو لوگوں نے، میں ابھی حیران ہوا ہندوستان گیا تھا، کسی ہندو کی چھوٹی سی کتاب میں نے سیرت مطہرہ پر دیکھی ہے اور میں واقعاً حیران ہوا ہوں کہ کس قدر گہری اس کی نظر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حیات طیبہ پر، وسعت کے اعتبار سے بھی اور گہرائی لیے ہوئے نظر. اسی طریقے سے مثلاً اس بر صغیر میں جو بڑے بڑے انقلابی پیدا ہوئے ہیں اس صدی میں، اگر ان میں سب سے بڑا انقلابی نہیں تو انقلابیوں میں ایک نمایاں شخص ایم این رائے بھی تھا، اور اس ایم این رائے کی کتاب جو ہے دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اگر اس کو آپ پڑھیں، ان کی کچھ ان کی ریزرویشنز ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں کچھ رکھتے ہیں، مارکسسٹ ہیں، اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ انقلاب اپنے دور کے لیے بہترین انقلاب تھا. لیکن میں یہاں اس کی جس آبزرویشن سے بحث کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے یہ مانا ہے کہ تاریخ انسانی کے سب سے عظیم انقلابی رہنما ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جس جامعیت کا میں نے حوالہ دیا ہے، میں نے بعض جگہوں پر وہ فقرہ سنایا ہے کہ یہ جو ابھی دو سال پہلے کتاب انگلش کی امریکہ میں چھپی، دی ہنڈریڈ، نسل انسانی کے 100 عظیم ترین افراد، تو مشاہیر عالم کے موضوع پر تصانیف پہلے بھی ہوتی رہی، اور ایسا تو خیر کبھی بھی نہیں ہوا کہ حضور کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہو. لاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو لاتے ہیں، آخر کیسے انکار کریں؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج چمک رہا ہو تو انکار کیسے کریں گے؟ کچھ گھٹا دیں گے، کچھ قطر بیوت کریں گے، کہیں کچھ دنڈی ماریں گے، کچھ کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ممکن نہیں رہا کبھی بھی کہ مشاہیر عالم کے موضوع پر کوئی کتاب لکھی جائے اور اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. لیکن اب جو حقائق کچھ مزید منکشف ہو رہے ہیں، مختلف اسباب ہیں، کچھ عمرانی ہیں، کچھ سیاسی ہیں، کہ اب کچھ ذرا زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اسلام کے بارے میں، آ حضور کی شخصیت کے بارے میں مغرب مجبور ہو گیا ہے کہ غور کرے، کچھ ذرا اپنی پٹیاں جو ہیں آنکھوں پر بندھی ہوئی تعصب کی ان میں سے کچھ ذرا اتارے اور دیکھے. تو اس کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ وہ مسٹر ہارٹ کی وہ تصنیف جو ہے 100 عظیم افراد، اس میں وہ نمبر ایک پر لے کر آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ہے، حضرت مسیح کا بھی بڑا اونچا مقام ہے اس کی نگاہ میں، نمبر تین پر انہی کو لایا ہے. نمبر دو پر آپ حیران ہوں گے، نیوٹن کو لایا ہے. اس لیے کہ جدید سائنس ٹیکنالوجی، اس سب کا جو تعلق ہے وہ آپ کو معلوم ہے، فزکس جو ہے وہ ہے اس وقت کی جو بنیاد بنی ہے اس پوری انسانی ترقی کا. چاند پر انسان پہنچا تو، اگر مریخ پر پہنچے گا تو، وہ بنیاد تو وہی ہے، اس کا بابا آدم جو ہے وہ نیوٹن ہے. لہذا اس نے حضور کے بعد اسے رکھا، اور حضور کے لیے ان کو نمبر ایک پر لانے کے لیے جو دلیل اس نے دی ہے وہ یہ ہے، دی اونلی پرسن ایکولی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ، واحد شخص ہے نسل انسانی کے، نسل آدم کے، کہ جو مذہبی اور سیاسی دونوں میدانوں میں یکساں کامیاب ہے. کہ ان کی کامیابی جس کو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے ایک جو شعر کے اندر سمو دیا تھا، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفری. صرف ایک مذہب نہیں دیا ہے دنیا کو، صرف اخلاق اور تزکیہ نفس نہیں دے کر گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قوم و آئین و حکومت آفرید، ایک سلطنت، ایک عظیم مملکت، ایک نیا نظام، وہ نظام کے جو تمام خوبیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جہاں سماجی انصاف ہے، سماجی عدل ہے، جہاں سماجی مساوات ہے، جہاں حریت بھی ہے، لیکن وہ حریت جو ہے وہ مساوات کی کوسٹ پر نہیں ہے، اور مساوات بھی ہے لیکن وہ آزادی کی قیمت پر نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے مابین ایک حسین اعتدال اور توازن ہے. وہ نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے دے کر گئے. تو دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے، اگر مذہبی اعتبار سے کوئی اونچا مقام ہے تو یہ دوسرا کھاتا جو ہے وہ خالی نظر آئے گا، اور اگر کوئی فاتح بڑا ہے اور حکمران بڑا ہے تو ادھر کا معاملہ جو ہے اخلاق اور مذہب کا اور تزکیہ نفس کا، یہ معاملہ جو ہے خالی نظر آئے گا. یہ صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی حیات طیبہ میں یہ دونوں چیزیں یکساں، دونوں کلائمیکس پر ہیں، اور دونوں در حقیقت متوازن بھی ہیں. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے نزدیک سیرت مطہرہ کا سب سے بڑا اعجاز. میں ذرا چند باتیں چاہوں گا کہ عرض کر دوں، کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی انقلابات دنیا کے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو اعتبارات سے حضور کا انقلاب ممیز، کوئی انقلاب قریب بھی نہیں آتا. ایک اس پہلو سے کہ دنیا میں جتنے انقلابات آئے وہ جزوی آئے. اگر فرینچ ریولیوشن کو سامنے رکھیں گے تو اس سے صرف سیاسی جو نظام حکومت کا ڈھانچہ ہے وہ بدلا، عقائد نہیں بدلے، اخلاق نہیں بدلے، مذہب نہیں بدلا، وہی عیسائیت پہلے تھی وہ عیسائیت بعد میں. اگر آپ بولشویک ریولیوشن کو لیں گے تو معیشت کا تفصیلی ڈھانچہ بدلا، ذرائع پیداوار کو ایک مرکزی نظم میں لے آئیے بجائے انفرادی ملکیت کے، اور کوشش کیجئے حصہ رسدی لوگوں کو پہنچ جائے. یہ بہت زیادہ اونچ نیچ نہ ہو، اس کو چھوڑیے کہ کس کاسٹ پر ہوا، اس کے لیے کتنی بڑی قیمت دی، کیا دعویٰ تھا اور کیا بالفعل ہو سکا، اس کو چھوڑ دیجئے. میں صرف اس پر گفتگو کر رہا ہوں اس سے کہ جزوی انقلاب ہے، اور ادھر حضور کے انقلاب کو دیکھیے، وہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز نہیں بدلی. وہاں عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، اخلاق بدل گئے، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، انفرادیت بدل گئی، اجتماعیت بدل گئی. وہ قوم کے جس میں پڑھے لکھے لوگ گرے جا سکتے تھے انگلیوں پر، وہ دنیا کی معلم بن گئی، علوم کی موجد بن گئی. سارا جو بھی علمی اثاثہ تھا یونان کا، اس کو زندہ کرنے والے وہی امی عرب، ان پڑھ قوم. اور دوسرے قومن لدہ، بڑی جھگڑالو قوم، ان میں سے ہر ایک جو ہے فرعون بے سامہ ہے، کوئی کسی کی بات سننے والا نہیں. اور وہ انقلاب برپا کیا محمد الرسول اللہ نے، کہ وہ اگر عبادت بھی کر رہے ہیں، دنیا میں یہ مسلم چیز تھی کہ عبادت تو خالص انفرادی معاملہ ہے، لیکن وہ عبادت کو بھی ایک اس نظم کے ساتھ ہے کہ ایک امام کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہو کر، معلوم ہوتا ہے جیسے کوشن دیا جا رہا ہو اور اس کے مطابق حرکت ہو رہی ہو. وہ تنظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دی، اس کا نام ہے انقلاب. زندگی کا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں کہ جو تبدیل ہونے سے رہ گیا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ انقلابی فکر دینے والے کوئی اور ہیں، انقلاب عملاً برپا کرنے والے کوئی اور ہیں. وہی بات جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، یکروخی شخصیتیں ہوتی ہیں. اگر ذہن ہے، فکر ہے، سوچ ہے، تو قواعد عملیہ اتنے چاقو چوبند نہیں ہیں، اور اگر کوئی شخص فعال ہے تو اس کا ذہنی اور فکری لیول اتنا نہیں ہے. لہذا تقسیم رہے گی، فکر کوئی دے گا اور اس کی عملی رہنمائی کوئی اور کرے گا. فکر دینے والے والنٹیئر اور روسو جیسے بیسیوں مصنفین، اور انقلاب برپا ہوا اوباش لوگوں کے ہاتھوں جن کا اس انقلاب کی رہنمائی میں کوئی حصہ نہیں، وہ جو مفکرین تھے. اسی طریقے سے فکر دینے والا مارکس، فکر اس نے دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں. نیس پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، وہ کتاب دی ہے اس نے، لیکن کیا کسی ایک گاؤں میں بھی وہ خود انقلاب برپا کر سکا؟ بالکل دور تیسرے چوتھے کہیں جا کر ملک میں، روس میں لینن کی فعال شخصیت کے ہاتھ میں وہ انقلابی فکر آتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دیتا ہے. تو گویا کہ فکر دینے والے کوئی اور، دعوت کا آغاز کرنے والے کوئی اور، انقلاب کو عملاً تکمیل کے مرحلے تک پہنچانے والے کوئی اور. اب آئیے ادھر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 22 برس دعوت بھی دے رہے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، فرد واحد سے آغاز ہو رہا ہے، اپنے گھر سے اس تبلیغ اور دعوت کا آغاز ہوا ہے. ایک فرد واحد، وہ چند لوگ ہوئے ہیں، وہ ذرا 3 سالوں کے اندر 40-50 ہو گئے ہیں. ابھی وہ پرسنل کانٹیکٹ سے بات ہو رہی ہے، ابھی برملا بات کہیں بھی نہیں گئی ہے. پھر حکم آتا ہے فسنا بما تومر، اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پہلا جو ہے عمومی ایک خطاب کیا جاتا ہے، اور وہاں یہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سگا چچا مجمع میں سے کہہ رہا ہے کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، نقل کفر کفر نباشت. نتیجہ یہ ہے دعوت آگے پھیل رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، جو ایمان لائے ہیں انہیں منظم کیا جا رہا ہے. پھر وہ پیسو ریزسٹنس کا دور بھی آ گیا ہے، مصائب جھیلے جا رہے ہیں، پرسیکیوشن ہے، بہیمانہ تشدد ہے، بھونا جا رہا ہے، دہتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ لٹا دیا گیا ہے. جب زمین جو ہے وہ توا بنی ہوئی ہے، اس وقت بلال کو لٹا دیا گیا ہے پیٹ کے بل، اور سینے کے اوپر بھی سل رکھی ہوئی ہے، اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے. 3 برس کی قید جو ہے معاشی بائیکاٹ کے ساتھ شعب بنی ہاشم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کی ہو رہی ہے. وہاں سے نکلے ہیں تو یوم طائف کا، اس سے زیادہ سخت دن کوئی حضور کی حیات طیبہ میں آیا ہی نہیں ہوگا. یہ سارے مراحل جو ہیں یہ ہو رہے ہیں. پھر ہجرت بھی ہو گئی ہے، پھر آرم کانفلکٹ بھی ہے، ہاتھ کھل بھی گئے ہیں، بندے ہوئے ہاتھ. پہلے فرما دیا گیا تھا کفو ایدیکم، ہاتھ بندے رکھو، مارے کھاؤ، اور اس کے بعد وقت آیا کہ اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آج جن کے ہاتھ بندے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کھل گئے، انہیں اب اجازت ہو گئی ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. اور پھر وہ دور آیا ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، خندق ہے، پھر صلح حدیبیہ ہے، پھر اسی میں فتح مکہ ہو رہی ہے، کل کتنا وقت؟ کل 22 برس، اور وہی فرد واحد ہے جو ہر مرحلے پر قیادت کہہ لیجئے، سیادت کہہ لیجئے، رہنمائی کہہ لیجئے، قدم قدم پر وہی ہے، میدان جنگ میں سپہ سالار ہے تو وہی ہے، اور اگر کہیں صلح کی بات چیت ہو رہی ہے تو نیگوشیٹر وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فتح کی کیفیت بھی دیکھی ہے، فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ حنین میں صرف چند جانساروں کے ساتھ رہ گئے ہیں، اور اس وقت خود اترے ہیں سواری سے اور ہاتھ میں علم لیا ہے اور رنج پڑا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور یہ سارا معاملہ جو ہے، جو اہم ترین بات ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ تمام معاملات خالص ہیومن لیول پر ہوئے، خالص انسانی سطح پر یہ جدوجہد ہوئی. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کرے رسوا سر بازار. وہ آپ تصور کیجئے جو یوم طائف کو ہوا، اور وہ تصور کیجئے جو شعب بنی ہاشم میں ہوا. تو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری. واقعہ یہ ہے، یہ بات اگر ذرا سا بھی ہم سوچیں تو ایک دفعہ جھجری آتی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ محبوب رب العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کون شک کرے گا؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ علی کل شئ قدیر ہے، کون شک کرے گا؟ اور اللہ چاہتا تو اپنے محبوب کے پاؤں میں ایک کانٹا تک چبھنے نہ دیتا اور انقلاب بھی آ جاتا، لیکن بالفعل ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کو سمجھیے کہ حجت قائم نہ ہوتی مجھ پر اور آپ پر. یہ انقلاب صرف عرب تک تو لانا مقصود نہیں تھا، اس کو تو آگے بڑھنا تھا، خالص انسانی سطح پر اس جدوجہد کو ابھی آگے بڑھانا تھا، پورے کرہ ارضی تک اس انقلاب کی توسیع مقصود تھی. اس لیے کہ آپ صرف عرب کے لیے رسول ہو کر نہیں آئے تھے، آپ صرف عرب میں اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانے نہیں آئے تھے، بلکہ جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الخفا میں وضاحت کی ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ بتمام و کمال اپنی پوری شان کے ساتھ اس وقت ظاہر ہوگی جب پورے کرہ ارضی پر اللہ کے دین کا جھنڈا اسی طرح لہرانے لگے جیسے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جزیرہ نمایاں عرب پر لہرا دیا. تو انقلاب تو ابھی آگے بڑھنا ہے، اور اس کو انسانوں نے خالص انسانی سطح پر اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. ان کے لیے اسوہ کیسے بنے گی محمد کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد کو کوئی کانٹا بھی نہ چبھتا، اگر کوئی تکلیف آپ کو نہ آتی. یہاں تو نقشہ یہ ہے کہ آپ 29ویں پارے کی صورتیں پڑھیے، شاید ہی کوئی صورت ہو جہاں حضور کو ایک واحد کے سیدھے سے خطاب کر کے صبر کا حکم نہ دیا گیا. سورہ مزمل ہے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. سورہ مدثر ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. سورہ نون کی طرف آئیے تو وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے، اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے گا. کہیں فرمایا تھا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ جو صبر کی تلقین ہو رہی ہے اسی کو حضور آگے منتقل کر رہے ہیں. جب وہ آل یاسر پر ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور ابو جہل جب ستا رہا تھا، اور جبکہ وہ جان کے درپے ہو گیا تھا، ایک طرف حضرت سمیہ ہیں اور دوسری طرف یاسر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اس وقت حضور سامنے سے گزرتے تھے اور وہی پیغام ربانی جو حضور تک پہنچ رہا تھا وہ آگے کنوے کرتے تھے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. یہ ہے صبر. حضور نے صبر کر کے دکھایا، جھیل کر دکھایا، اپنے دندانے مبارک شہید کروائے ہیں اس راستے میں، تاکہ کسی مسلمان کو کوئی یہ نہ رہے کہ یہ جدوجہد ہم کیسے کریں. حضور کا تو معاملہ خاص تھا، حضور کو تو کوئی تکلیف نہیں آئی، حضور نے تو پیاس نہیں دیکھی، حضور نے تو بھوک نہیں جھیلی. غزوہ خندق میں جب ایک صحابی نے کرتا اٹھا کر دکھایا کہ حضور دیکھیے پتھر باندھا ہوا پیٹ پر، تو حضور اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھاتے ہیں، وہاں دو پتھر بندھے ہوئے. بھوک کا ذوف جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہو رہا ہے. اور اگر تلوار کسی اور کے اگر چہرے پہ پڑتی اور اس سے خون کا فوارہ نکلتا، تو وہ خون کا فوارہ محمد الرسول اللہ کے چہرے مبارک سے بھی نکلا ہے. اور آپ کا جو پورا چہرہ مبارک ہے وہ خون سے رنگا گیا ہے، دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں، خود کی کڑیاں جو ہیں آپ کی پیشانی کی ہڈی میں ایسی گھس گئی ہیں کہ بمشکل نکالی جا سکتی. یہ سارے مراحل آئے ہیں، یہ ساری سختیاں چلی تاکہ یہ حجت رہے کہ یہ کام جو ابھی آگے ہونا ہے ایک بات اس میں ضرور ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت یہ آئی ہے، اس کا کون انکار کرے گا، لیکن اس نصرت کی کچھ شرط ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کی شرط لازم یہ ہے کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو کر گزرو، جو کچھ تمہارے پاس ہے برابر، ہر کے اندر سینہ داری، سرودے نغمے راہ فغانے جو ہے ناؤ میدان میں ڈالو، اور پھر اللہ سے نصرت کے طالب ہو، اللہ کی مدد آئے گی. اس نصرت کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹی بہار. اب بھی اللہ تعالیٰ اب بھی علی کل شئ قدیر ہے، اللہ اب بھی اہل ایمان کا پشت پناہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ حکم جو ہے اب بھی ملائکہ کو دیا جا سکتا ہے کہ فثبت الذین آمنوا، ان کے قدموں کو جما دو، ان کے دلوں کے اندر ثبات پیدا کر دو. وہ سنت اللہ تبدیل نہیں ہوئی، لیکن وہ نصرت آئی ہے کب؟ جبکہ اس نصرت کا حقدار ثابت کر دیا گیا اپنے آپ کو. وہ جو فرمایا گیا سورہ بقرہ میں کہ ام حسبتم من تدخل الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. وہی نصر اللہ قریب جو ہے، آپ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ابھی تلاوت کی گئی تھی، اس میں آپ بشر المومنین، غزوہ احزاب میں جب مسلمانوں کو جب انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں، اس وقت اس نصرت کی بشارت دے دی گئی کہ وہ بشر المومنین نصر من اللہ وفتح قریب. ذرا تصور کیجئے غزوہ بدر کا، اگلے روز جنگ ہونی ہے اور رات جو ہے حضور کی کس عالم میں بیت رہی ہے اور کس بے چینی کا عالم ہے. سجدہ کیا ہے حضور نے، طویل ترین سجدہ، وہ جو گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا دی گئی تھی دونوں لشکروں کے درمیان، جو خالی جگہ تھی وہاں، اور اس رات پہرے پر کون تھا؟ حضرت علی کے الفاظ ہیں یہ کہ اشجعنا، ہم میں سب سے زیادہ شجاع ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ اس روز پہرے دار جو تھے محمد کے وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کھڑے ہوئے حضور سجدے میں اور دعا میں انتہائی ایک کیفیت جو ہے، مانگنے کا معاملہ جو ہے وہ کچھ ایک اعتبار سے تو یوں بھی کہیے کہ وہ حدوں سے تجاوز کر رہا ہے. یہ الفاظ بھی آ گئے ہیں زبان پر جس میں کہیں نیاز سے زیادہ ناز کا انداز ہے کہ اللہ اگر کل یہ لوگ شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ میں آخری رسول ہوں اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے جو میں نے میدان میں لا کر ڈال دی ہے. 15 برس کا حاصل اس سعی و جہد کا، اس محنت کا، اس دعوت کا، اس تبلیغ کا، اس تربیت کا، اس تزکیے کا، یہ 15 برس کی کمائی ہے جو میں نے میدان میں لا کر ڈال دی. اس وقت جب وہ آیت زبان پر آئی ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ الفاظ آپ کی زبان پر آئے ہیں اور آپ نے پھر سر اٹھایا ہے اور اس وقت چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے، اللہ کی طرف سے نوید فتح مل گئی. تو یہ جو ہے سنت اللہ، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب کچھ کرنا، اس کے لیے مصائب جھیلنا، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، اس کے لیے ان امتحانوں میں ثابت قدم رہنا، جان اور مال لگانے کے لیے آمادہ رہنا، یہ وہ شرطیں ہیں کہ اگر پوری ہوں تو نصرت خداوندی آئے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہیں تمہارے پیچھے پیچھے چاکری کرتا ہوا نہیں آئے گا کہ میری نصرت حاضر ہے. وہ نصرت جو ہے وہ اس وقت آئے گی جبکہ اس نصرت کا حقدار اپنے آپ کو ثابت کر دیا جائے. تو یہ میں نے پہلو ذرا زیادہ چاہا وضاحت کر دوں کہ یہ جو معاملہ ہے نگاہوں سے اوجل، ہمارے ہاں سیرت کی تقریروں کا جو انداز ہے وہ 100% درست ہے، میں اسے غلط نہیں کہتا، نعوذ باللہ، کہ تمام انبیاء کے کمالات حضور کی ذات مبارک میں جمع، کوئی شک نہیں. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، صحیح ہے. لیکن اسی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. حضور خود فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسول کو جتنی مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں میں نے تنہا وہ سب جھیلی. یہ ہے سیرت کا وہ پہلو کہ اس کو سامنے لائیں گے تو اسوا سامنے آئے گا. وہ نمونہ کیا ہے، وہ نقشہ کیا ہے، وہ جد و جہد کس انداز میں ہوئی ہے، اس کے لیے کیا کیا کچھ جھیلا گیا ہے، کیا کیا کچھ برداشت کیا گیا ہے، کون کون سے مراحل سے گزرا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا آئیے دوسرے موضوع کی طرف. یہ سارا کام حضور نے کیا کس طور سے، اس کے لیے میں 6 لفظ آج چاہتا ہوں کہ ذرا آپ ذہن نشین کریں. سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی انقلابی جد و جہد کا ہوتا ہے دعوت، اور پھر دعوت کو قبول کرنے والوں کی تربیت. اور یہ جان لیجئے کہ انقلاب کو انقلاب سے ممیز کرنے والی چیز یہی ہے، بعد کے مراحل سب مشترک ہوں گے، ان لوگوں کو منظم کرنا، ایک منظم طاقت بنا کر پھر اس نظام سے کہ جو قائم ہے اس سے ٹکرانا۔ با نشہ درویشی درساز و دمادم زن، تو پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن، یہ تو ہوگا۔ پھر اس میں پیسو ریزسٹنس بھی آئے گی، اس میں ایکٹیو ریزسٹنس بھی آئے گی، اس میں آرم کانفلکٹ بھی ہوگا، یہ تمام تو چیزیں مشترک ہیں تمام انقلابات۔ لیکن جہاں سے راستہ جدا ہو جاتا ہے، بولشویک ریولیوشن ادھر جا رہا ہے، فرینچ ریولیوشن ادھر جا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب کے کوئی اور رخ ہے، وہ ابتدائی دو مرحلے ہیں۔ دعوت، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے اساسات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، وہ کیا اصول و مبادی ہیں کہ جو وہ اس کائنات کے بارے میں اور حیات انسانی کے بارے میں دے رہا ہے، وہ نظریہ، وہ فلسفہ، وہ فکر، وہ سوچ، وہ نقطہ نظر، سب سے پہلے وہ چیز ہے کہ جو انقلاب کے رخ معین کرتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے تربیت، آپ کس قسم کے کارکن آپ کو مطلوب ہیں، ایجیٹیٹرز چاہیے، کوئی انڈر گراؤنڈ کام کرنے والے چاہیے، ان کے اندر کیا کردار آپ کو مطلوب ہے، کیا اوصاف آپ کو درکار ہے، صرف بھاگ دوڑ کرنا ہی مطلوب ہے یا کوئی خدا کا خوف مطلوب ہے، صرف یہ دن بھر کی کوششیں ہی مطلوب ہیں، یا رات کو کھڑے ہو کر پروردگار کے حضور میں والذین یبیتون لربہم سجدم وقیاما، یہ کیفیت بھی مطلوب ہے۔ انقلاب کو انقلاب سے جدا کرنے والی چیزیں یہ دو ہیں، فکر کیا ہے اور تربیت کیا ہے، اس کے بعد کے دو مرحلے اور پھر کے دو مرحلے یہ مشترک ہوں گے۔ اس کے لیے ذرا الفاظ ذہن میں جمع لیجئے، پہلی دو اصطلاحات دعوت اور تربیت، دوسری تنظیم اور ہجرت، اور تیسری جہاد اور قتال۔ یہ چھ الفاظ ذرا ذہن نشین کر لیں، اور یہ تین مرحلے ہیں در حقیقت، دو دو چیزیں اس کے جو ہیں، دو دو الفاظ، دعوت اور تربیت، تنظیم اور ہجرت، جہاد اور قتال، چھ الفاظ۔ اس میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دو مرحلے ہیں جو سب سے زیادہ اہم، اور بدقسمتی سے ہمارا جو سیرت کا مطالعہ ہے، سیرت کا بیان ہے، سیرت پر گفتگو ہے، اول تو یہ کہ گفتگویں ہوتی ہیں ان کو تو چھوڑیے، کہ گفتگو ہو رہی ہے تو حضور کے زلفوں کی ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے تو حضور کا سایہ تھا یا نہیں تھا اس پر ہو رہی ہے، وہ چیزیں کہ جن کا حقائق زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ، وہ تو ایک ما فوق الفطرت شخصیت جو ہے اس کا حیولہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آیا جائے گا۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ کہیں مغالطے میں نہیں ہے، دیوانہ بکارے خیش ہوشیار، یہ سب کچھ جان بوجھ کر ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ ما فوق الفطرت شخصیت ہوگی تو اتباع کا سوال ہی نہیں، اتباع سے بچتا ہے انسان۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ تقدیر کا فلسفہ کیوں لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا، سوچو تو صحیح، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ جو بہانہ تقدیر کا ہے اس سے در حقیقت انسان ایگزونریٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہے، بری کر رہا ہے، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تقدیر جو ہے وہ عمل کی کھکھیڑ جو ہے اس سے انسان کو بچا رہی ہے۔ اب آپ نے سمجھا دیوانہ بکار خیش ہوشیار، یہ جو ہمارے ہاں جو مذہب عوام ہے، بلیک مارکیٹنگ کرو، چاہے تم سمگلنگ کرو، سودی کاروبار کرو، لیکن فلاں مزار پر جا کر چادر چڑھاؤ یا جمعرات کو جا کر دو دیزے چڑھا دو، سب معاملہ پاک اور صاف ہو جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یوں ہی لوگوں کے ذہن میں باتیں آ گئیں؟ یہ وہی سودے بازی ہے، یہ وہی در حقیقت دیوانہ بکار خیش ہوشیار ہے کہ ہم نے دین کا یہ معاملہ اپنے سامنے اس لیے رکھا کہ اس سے زیادہ آسان راستہ اور کوئی نہیں، سب کچھ کرو، پوری حرام خوریاں کرو، اور اس میں سے ذرا سا کچھ نکال کر کہیں چڑھا آؤ اور سارا معاملہ جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ یہی معاملہ ہے سیرت کا، جو یہ ما فوق البشر اور ما فوق الفطرت نقشہ جو کھینچا گیا ہے اور بالکل ایک آرٹیکل آف ورشپ بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ ما فوق الفطرت ہستی کی حمد کی جا سکتی ہے، ثنا کی جا سکتی ہے، ان سے اس کو پوجا جا سکتا ہے، اس کی پرستش کی جا سکتی ہے، اس کا اتباع نہیں ہو سکتا، اس اتباع سے، اس اسوہ حسنہ کی پابندی سے بچانے کے لیے یہ سارا نقشہ ہے۔ تو بہرحال ان کو تو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ تو میری اس وقت کی گفتگو میں مخاطب نہیں، ان سے بحث نہیں، لیکن اس کے بعد بھی معاملہ اصل میں یہ ہے، اچھے بھلے سمجھدار لوگ، اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ، وہ بھی جب سیرت کے بیان میں آئیں گے تو اس کا جو اندازے بیان ہوگا اس میں یہ چیز نہیں جھلکے گی کہ یہ انسانی سطح پر جد و جہد ہوئی ہے، یہ قدم بہ قدم چل کر سارا معاملہ ہوا ہے، اس کے لیے ایک ایک قدم جو ہے وہی اٹھایا گیا ہے جو دنیا میں اٹھایا جاتا ہے، اور یہی محمد کا سب سے بڑا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے خالص ہیومن لیول پر اسٹرگل کی ہے اور عظیم ترین انقلاب جو ہے وہ دنیا کا برپا کر دیا ہے. لیکن یہ کہ یہ پہلو ہے کہ جس سے اتباع سامنے آتا ہے. تو بہرحال جو چیز ممیز کرتی ہے انقلاب کو انقلاب سے، ہماری نگاہوں کے سامنے جو میں عرض کر رہا تھا، ذہن سے بات نکل گئی تھی، ادھر ذہن متوجہ ہو گیا ہے کہ سیرت میں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی انداز یہ ہے کہ وہ جو مدنی دور ہے وہ تو سامنے ہے، بدر اور احد کے حالات تو بہت سے لوگوں کے علم میں ہیں، لیکن یہ مکی دور میں 13 برس کیا ہوتا رہا، اس کو ذرا آدمی جلدی سے اسکپ اوور کر جاتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، میں نے غور کیا اور میں نے لکھا بھی اپنے ایک مضمون میں کہ واقعہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پورا انقلاب جو ہے کل 22 برس میں مکمل ہوا، لہذا وہ جو انقلابی پروسیس کے جو دوسرے مراحل ہوتے ہیں، تصادم، کشمکش، جہاد اور قتال، یہ اتنے نمایاں ہیں اور اس میں ایونٹس کا جو ٹیمپو ہے وہ اتنا تیز ہے کہ نگاہیں انہی میں الجھ کر رہ جاتی ہیں. اور اس کی میں نے مثال دی ہے کہ جیسے کوئی پہاڑی جو ندی ہوتی ہے، کوئی پہاڑی دریا ہو، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس قدر جوش ہے، اس پہ جھاگ اٹھ رہا ہے اور پتھر لڑکتے چلے آ رہے ہیں، وہ جو جوش و خروش ہے نگاہ اسی کو دیکھنے میں لگی رہتی ہے، ادھر ذہن ہی نہیں جاتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہوگی، گہرائی کی طرف ذہن نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ اس کا جو منظر ہے وہ اتنا پوزس کر لیتا ہے انسان کو، اس طرح مبہوت کر دیتا ہے کہ گہرائی کی طرف جو ہے توجہ نہیں جاتی. یہی معاملہ ہوا ہے اس انقلابی عمل کے ضمن میں کہ اس کا جو ٹیمپو ہے اوپر کا، اس نے اس طریقے سے نگاہوں کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے کہ گہرائی میں، اور وہ جو ابتدائی مراحل سے ان کی طرف توجہ نہیں ہو رہی جس کی طرف اکبر الہ آبادی نے بڑی خوبصورتی سے توجہ دلائی ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے، یہ غار حرا کا بھی ایک دور تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، لیکن اس کو آپ استعارہ سمجھیے کہ مکی دور کو دیکھو وہاں کیا ہوا ہے، اصل انقلاب وہاں آیا ہے، تمہیں مدنی دور میں نظر آ رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ جڑیں وہاں تھیں، محنت اصل وہاں ہوئی ہے، افراد کا انقلاب وہاں آیا، یہ کہاں سے آ گئے لوگ جنہوں نے اپنی گردنیں کٹانے کو اپنے لیے موجب سعادت سمجھا، بنا کردند خوش رسم بخا کو خون غلطی دند، خدا رحمت کو نہ دی عاشقان پاک کی نترا، یہ آئے کہاں سے، وہ بنیادی پروسیس کون سا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو دو بنیادی چیزیں ہیں جو اہم ترین ہیں، جن سے نگاہیں جو ہیں عام طور پر ہٹ جاتی ہیں، اس پر نگاہوں کو مرتکز کیجئے، وہ بنیادی چیزیں ہیں دعوت اور تربیت. اور ان دونوں کے ضمن میں بڑی میں عملی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگر کوئی ارادہ کچھ کام کرنے کا ہے تو توجہ سے سنیے. ان دونوں کا مرکز و محور، ان دونوں کا نیوکلیس، ان دونوں کا مدار قرآن مجید. دعوت ہے تو قرآن کے ذریعے سے، اور تربیت اور تزکیہ ہے تو قرآن کے ذریعے سے. پہلی بات تو شاید آپ بڑی آسانی سے قبول کر لیں، لیکن دوسری بات جو ہے اسے تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا. دعوت کے بارے میں آپ سیرت مطہرہ جب پڑھیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضور نے کبھی بھی کوئی طویل تقریر نہیں کی، حضور نے کبھی اپنا فلسفہ جو ہے نہیں بگاڑا، کہیں کوئی اپنے نظریات پیش نہیں کیے. جہاں گئے ہیں، میرے پاس ایک کلام ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فلاں وادی میں کوئی قافلہ اترا ہوا، وہاں گئے ہیں اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا ہے. گویا کہ حضور کی دعوت وہ تبلیغ ہو، اس کا موضوع کیا ہے؟ قرآن. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کا موضوع کیا ہے؟ قرآن. تذکیر ہے، نصیحت، اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کیجئے تو قرآن مجید کے ذریعے سے کیجئے. دو بڑی بنیادی اصطلاحات ہیں، تبشیر اور انذار. تبشیر ہے تو قرآن سے، انذار ہے تو قرآن سے. اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ بہی کو انڈر لائن کیجئے، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں اور ان سب کو خبردار کر دوں کہ جن تک یہ قرآن پہنچ جائے. تبشیر اگر ہے تو اس قرآن مجید سے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے اور یہی ہے جو بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو. اب آپ سمجھیے، انکار ہے تو قرآن سے، تبشیر ہے تو قرآن سے، تذکیر ہے تو قرآن سے، دعوت ہے تو قرآن کی، تبلیغ ہو رہی ہے تو قرآن کی. اب دعوت کے لیے یہی بنیادی اصطلاحات ہیں، اور ان سب کا مبنی، ان سب کی اساس، ان سب کا مرکز، ان سب کا محور قرآن مجید. یہ ہے وہ دعوت کی بنیاد. ہمارے ہاں کیا ہے، اس دعوت کو ہم نے نہ معلوم کچھ دوسرے نظریات کے ساتھ ملا کر، کچھ اپنے لٹریچر، کچھ اپنی کتابیں، دعوتیں اٹھتی ہیں تو وہ کسی فرد کا اپنا دیا ہوا نظریہ، اس کے اپنا فکر ہے، اس کا لٹریچر ہے کہ جس کے اوپر دعوت کا آغاز ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید تو پیش کرنے کی چاہے کوشش کی گئی ہو، لیکن جب کوئی شخص اگر اپنی تفسیر لکھے گا وہ قرآن کے درجے میں نہیں ہے، تصنیف کرے گا تو وہ کہیں معصوم نہیں ہے کہ کوئی غلط بات اس میں نہیں آ جائے گی. کوئی لٹریچر کسی شخص کا وہ قرآن مجید کا بدل نہیں بن سکتا. وہی دعوت حق ہوگی کہ جس کی بنیاد، جس کا مرکز و محور قرآن مجید کے اوپر ہو براہ راست، جس کا اصل لٹریچر قرآن مجید ہو، قرآن ہی کے پڑھنے اور پڑھانے کے اوپر پورا ایمفیسس ہو، قرآن ہی کے سمجھنے پر پورا زور دیا جائے، قرآن کو سیکھنے کے لیے عربی زبان کی طرف متوجہ کیا جائے. جو دعوت شارٹ سرکٹنگ کرے گی، جو اس سے ہٹ کر کوئی اور شارٹ کٹ نکالنے کی کوشش کرے گی، وہ کہیں نہ کہیں اس میں کجی آ کر رہے گی. اس لیے کہ معصومیت کا معاملہ ختم ہو چکا. کوئی مصنف معصوم نہیں، کوئی مؤلف معصوم نہیں، کوئی مفکر معصوم نہیں، کوئی دائی معصوم نہیں. ہمارے نزدیک تو معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے نزدیک تو ابو بکر معصوم نہیں، عمر معصوم نہیں. یہ ٹھیک ہے اہل تشیع کا معاملہ علیحدہ رکھیے، وہ کوئی 12 امام یا کچھ ان کی اور شاخیں بھی ہیں جو حاضر امام کا مسئلہ بھی چل رہا ہو، ہمیں ان سے بحث نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہ معصومیت ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب کوئی معصوم نہیں. لہذا قرآن مجید دعوت کی بنیاد ہو، اسی کو اصل لٹریچر بنایا جائے، اسی پر پورا زور دیا جائے. جو دعوت اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گی، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کجی آ کر رہے گی. اس لیے کہ کجی سے اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید. پہلی بات تو یہ تھی کہ جس کو میں ایمفیسائز کرنا چاہتا تھا، ہمارے ہاں دعوتیں اٹھی ہیں اور میں نیتوں پر حملہ نہیں کر رہا، اور جو بھی کچھ خیر ان سے وجود میں آیا ہے، جو بھی بھلائی پھیلی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ ہمارا ایک مشترک اثاثہ ہے، نسلن بعد نسلن کام ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک نتیجے تک میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں پوری طرح سمجھ لیں کہ ہمارے لیے اسوہ محمدی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعوت کی اساس اور بنیاد، اس کا مبنی، اس کا مرکز، اس کا محور صرف اور صرف قرآن مجید ہوگا تو وہ دعوت ہوگی صحیح بنیاد پر، ورنہ اس دعوت کے اندر کہیں نہ کہیں عدم توازن 19-20 کا بھی ہو جائے گا تو آپ جان لیجئے کہ خست اول چولہے حد میں مار کشتا سوریا میر ابد دیوار کا، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ کسی نے تقویٰ کی انفرادیت کو زیادہ امفیسائز کیا تھا، ایک اور صاحب اٹھے انہوں نے اجتماعی تقویٰ پر زیادہ زور دیا، لیکن ادھر اتنا اس کو جھکایا ہے کہ وہ انفرادی تقویٰ جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے وہ ہلکا ہو کر رہ گیا. یہ عدم توازن انسانوں کے معاملات میں ہو کر رہے گا. کوئی دعوت جو علی منہاج النبوہ اٹھنا چاہتی ہو، جو وہ کام کرنا چاہتی ہو کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول اپنے سامنے رکھنا چاہتی ہو کہ لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے. اگر یہ مسلم بات ہے تو جان لیجئے کہ پھر دعوت کے لیے اساس، دعوت کے لیے بنیاد، دعوت کا مبنی، دعوت کا مرکز و محور یہ قرآن مجید کو بنانا پڑے گا. اگر اس سے ہٹ کر چلیں گے تو یہ اسوہ محمدی سے انحراف ہو جائے. دوسری بات ذرا تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، تزکیہ نفس، تربیت، اس کا بھی ہم نے نہ معلوم کہاں کہاں سے نکالا ہے. غور کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو چار الفاظ جو کل میں کچھ بیان کر رہا تھا اس مسجد میں، یتلو علیہم آیاتہ نقطہ آغاز، اور اس کے فوراً بعد ویزکیہم، اور اس میں ایک نقطہ ہے اہل علم کے لیے کہ یہ الفاظ قرآن میں چار جگہ ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں الفاظ آئے، وہاں ذرا ترتیب بدلی ہوئی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تزکیہ آخر میں تھا. لیکن تین مرتبہ جب اللہ تعالی کی طرف سے وہ الفاظ آئے جہاں سورہ بقرہ ہی میں تین رکوعوں کے بعد آ گئے، 18 رکوع کے آخر میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اب یہاں ترتیب بدل گئی. اگر ایسا ہوتا کہ بقیہ دو جگہوں پر جو یہ آیات آئی ہے تو وہاں پھر کہیں ایک جگہ وہ ترتیب ہو جاتی تو ہم سمجھتے کہ وہ بھی بالکل کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یہ ترتیب بھی اسی طرح ہے، یہ ترتیب بھی اسی طرح ہے. لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے تین مرتبہ آ رہی ہے، تینوں جگہ پر ایک ترتیب ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں ترتیب جو ہے یہاں امپروو کیا گیا ہے کہ ان چاروں چیزوں کا باہمی ربط کیا ہے. تلاوت آیات کا پہلا نتیجہ تزکیہ ہے، اس لیے کہ انسان در حقیقت مجموعہ ہے دو چیزوں کا، فکر اور عمل، سوچ اور اس کا رویہ، اور ان دونوں کے مابین ایسی بیمار شخصیتیں بھی ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن بیماروں سے اس وقت معاملہ نہیں ہے، کہ جن کی سوچ کچھ اور ہے، کرنا کچھ چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، ضعف ارادہ کے مریض ہیں، سپلٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، وہ بیماری ہے. نارمل انسان جو ہے اس کا جو فکر ہوگا، جو سوچ ہوگی، وہی اس کے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس کے درز عمل میں، اس کے رویے میں، اس کے برتاؤ میں اسی کا ظہور ہوگا. ان دونوں کے مابین چولی دامن کا ساتھ رہے گا. وہ جو غلط اعمال ہیں وہ کسی غلط فکر سے جڑے ہیں کہ جہاں سے وہ غذا پا رہے ہیں. اگر فکر درست ہو گئی، یتلو علیہم آیات ہی کے ذریعے سے ذہن اور قلب کی دنیا میں انقلاب آ گیا، قرآن ان کے اندر اگر اتار دیا گیا، اب یہ الفاظ ہیں علامہ اقبال کے کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتار دیا جائے، اس کے ذہن اور فکر میں سرایت کر جائے، اس کا باطن اس قرآن مجید کے نور سے منور ہو جائے، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر. اس کی سوچ بدل گئی، اس کا صغرا کبرا بدل گیا، اس کا نقطۂ نظر بدل گیا، اس کی ویلیوز بدل گئی. پہلے زندگی سب سے عزیز تھی، اب موت اس سے زیادہ عزیز تر ہو گئی. یہ انقلاب آتا ہے جب قرآن اندر اترتا ہے. چوں بجا در رفت جا دیگر شبد. اگر قرآن اندر اتر گیا اور وہ غلط فکر جو ہے اس کی جڑیں کٹ گئیں، تو وہ جو اعمال غلط تھے وہ کہاں سے غذا پائیں گے؟ پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑتے چلے جائیں گے. یہ ہے عمل تزکیہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ضرورت پیش نہ آئی؟ سوچئے تو صحیح. ذکر کا جو ہمارے ہاں بعد میں ایک نظام بنا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. میں ان کی نیتوں سے قتل کہیں بھی کسی پر حملہ نہیں کر رہا. انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ کام کیا، اپنے تجربات میں ان کو مفید سمجھا ہے، تب لوگوں کو ان کی طرف راغب کیا ہے. لیکن سوال یہ کہ مانتے ہیں وہ لوگ بھی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے نہیں. ہمارا اجتہاد ہے، ہم نے سوچا ہے، مؤثر ہے، نتیجہ خیز ہے، اور میں اس سے اس وقت بحث نہیں کر رہا، لیکن مسلم ہے کہ محمد کا طریق یہ نہیں ہے. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ آئے تھے، جنہوں نے جو وہ مجدد الفسانی کے نام سے جو معروف ہے، طریق محمدی اور سلوک محمدی کو جنہوں نے پھر دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی. اس میں سوچئے کہ ذکر کیا تھا، بنیادی کانسیپٹ کیا ہے. اصل ذکر قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ از ذکر ہے، یہ اس کا نام ہے. الف لام اس پر لگائیے، یہ قرآن بن گیا از ذکر. از ذکر قرآن ہے، اور ایک مقام پر نہیں، کئی جگہ پر آیا. یہ قرآن مجید ہے، اس کے ذریعے سے تذکیر ہوگی، اس کے ذریعے سے اندر کی صفائی ہوگی. ذرا غور تو کیجئے اس آیہ مبارکہ پر. سب سے زیادہ ناقدری جو قرآن کی ہوئی ہے، جان لیجئے، وہ اس میدان میں ہوئی. اس میدان میں ہم نے گویا کہ سمجھا ہے کہ قرآن تزکیہ کیا کوئی اپنے اندر مواد نہیں رکھتا، قرآن کے ذریعے سے تزکیہ نہیں ہو سکتا، ہمیں کہیں جھولی پسارنی پڑے گی، کہیں وہاں سے کچھ لینا ہوگا اور کہیں یہاں سے کچھ لینا ہوگا. یہ سب سے بڑی ناقدری ہے، اور سب سے بڑا یوں سمجھیے کفران نعمت ہوا ہے قرآن مجید کے بارے میں، کہ ہم نے نہ معلوم کہاں کہاں سے چیزیں اخذ کی ہیں. حالانکہ یہ تھا، قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دلوں کے روگ جو ہیں ان کی شفا تو اس قرآن میں ہے. تکبر کا علاج ہے تو یہاں ہے، حسد کا علاج ہے تو یہاں ہے، حب مال کی جڑ کٹتی ہے تو اس سے کٹتی ہے، حب جاہ کی جڑوں پر پیشہ چلتا ہے تو اس قرآن سے چلتا ہے. تم نے نہ معلوم اس کو ایک اور فن بنا کر، اور کہاں کہاں سے اس کے لیے، کہیں ہند سے اور کہیں نو افلاطونی نظریات جو ہیں، ان سب سے بھیک مانگ کر تم نے نظام تراش جو ہے بنائے ہیں. حالانکہ اصل میں موعظہ یہ تھا، اور اصل میں تزکیہ نفس کا اصل ذریعہ یہ تھا. یہ تھا شفاء لما فی الصدور. اب میں ذرا آپ کو سناؤں، علامہ اقبال نے اس دور میں قرآن مجید کو جو سمجھا ہے،
اس کا مرثیہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں عام مسلمانوں کا حال کیا ہے وہ تو بڑا پیارا ان کا ایک شعر کافی ہے بایا تشترا کارے جدی نیس کے از یاسی نے او آسا بمیری. عام مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ مرنے والے شخص کو یاسین سنا دو جان آسانی سے نکل جائے اس کے سوا تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں. یا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہو تو قرآن کا سایہ اوپر کر دو. وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے 300, 400, 500 کے نسخے چھپتے ہیں اس لیے کہ معلوم ہو کسی بڑے گھر کی بیٹی آئی ہے بڑا قرآن لے کر آئی ہے. وہ سب اس لیے ہے کہ جہیز میں دیا جائے, پڑھنا بڑھنا اس میں پیش نظر ہی نہیں. تو وہ شعر تو میں سمجھتا ہوں لاکھ شعروں کا ایک شعر ہے کہ بہایا تشترا کارے جدی نیت کے الیاسی نے او آسا بمیری. لیکن اب سوچئے صوفی پشمینہ پوش حال مست, یہ جو تزکیہ نفس کے حلقے ہیں, یہ جو دائرے ہیں, یہ جو تصوف کا جو پورا سلسلہ چل رہا ہے, صوفی پشمینہ پوش حال مست, اب شراب نغمہ قوال مست, آتش از شیر عراقی در دلش, در نمی سازد بقرآ محفلش. عراقی اور جامی کا شعر ہو حال آ جائے گا, قرآن مجید سن کر ان کی آنکھیں تک نم نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے, کیا پرورشن ہے, یہ کہاں مزاج مست ہو گئے ہیں. محفل سماع محمد کی بھی منعقد ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کر کے حضور قرآن سن رہے ہیں, مجھے قرآن سناؤ, اور وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کو سناؤں, آپ پر تو نازل ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور ہی حق حاصل ہوتا ہے. یہ ہے سماع, یہ محفل سماع منعقد کرو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی آغاز سے. اب چشم تصور سے دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نگاہیں نیچی کیے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ سن رہے ہیں. ایسا ہی نقشہ ہوگا قیامت میں بھی, احادیث میں آیا ہے قرآن کے پڑھنے والوں سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور تمہارے رتبے بلند ہوتے چلے جائیں گے, بلند سے بلندتر ہوتے چلے جاؤ, اور تمہارا آخری مقام وہ آخری آیت ہوگی جو تم تلاوت کرو گے. تو اللہ بھی سنے گا اپنا کلام, اور جس پر نازل ہوا ہے قرآن وہ بھی سن رہا ہے اللہ کا کلام. لیکن جب اس آیت پہ آئے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس دن, کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. اور اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں, رقت طاری ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے ذریعے سے. رات کو اگر آپ گزر رہے ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن مجید پڑھ رہے ہیں رات کی نماز میں, تو کھڑے رہے حضور کتنی دیر اور قرآن سنتے رہے, اور صبح تہنیت دے رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کیا, تم پر تو اللہ کا وہ فضل و کرم ہوا ہے. یہ ہے وہ سما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات کہاں سے کہاں پہنچی کہ صوفیے پشمینہ پوش حال مست, از شراب نغمہ قوال مست, آتش از شیر عراقی دردلش, درنمی سادت بم قرآن محفلش. اور اس سے بھی آگے کی ان کی بات ہے, غور سے سنیے, کشتن ابلیس کارے مشکلش, ابلیس کو مارنا آسان کام نہیں, زاں کے آہ گم اندر اعماق دلست, وہ تو دل کی گہرائیوں کے اندر پہنچ جاتا ہے. ان شیطان یجری من الانسان مجرد دم, وہ تو خون کی طرح انسان کے وجود کے اندر فرار کر جاتا ہے. تو کیا کریں, کیا اس کا علاج ہے؟ خوش طرح باشد مسلمان اشکنی اور کشت شمشیر قرآن اشکنی, اسے قرآن کی تلوار سے ہلاک کر سکتے ہو, اور اسے اگر مسلمان بنا لو قرآن کے ذریعے سے. یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف, حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. بڑی جرت کی کسی صحابی نے جو پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے, لیکن میں نے اس پر قابو پا لیا ہے, یا میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے. وہ لفظ ایسے ہیں کہ اس کے بہت سے معنی کیے جا سکتے ہیں. تو کشتن ابلیس کارے مشکل است, زاں کے اون گم اندر اعماق دلست, خوشتر آباشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن اشکنی, یہ ہاتھ میں تمہارے شمشیر قرآن کی دی گئی ہے تزکیہ نفس کا, اس کے علاوہ کوئی محور اور مرکز نہیں. جو طریقے ہیں اگر اختیار کیے گئے تو یہ مسلم ہے کہ اسوہ رسول پر نہیں ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے سے مطابقت نہیں ہے. اسی طرح واعظ, اگرچہ اب تو وہ واعظ جو ہے گالی بن گیا ہے, گفتگو میں کہتے ہیں جی واعظ کہہ رہے ہیں، یعنی واعظ کہنا گویا کہ بہت ہی حقیر بڑی گھٹیا بات ہے. ایک زمانہ تھا واعظ کی محفلیں گرم ہوتی تھیں اور مسلمان واقعتاً دلوں کے غبار جو ہے وہ دھلتے تھے، جذبات ایمانی کو جلا حاصل ہوتی تھی. واعظ تو واعظ ہے لیکن اصل واعظ کون سا ہے؟ قرآن مجید. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لیکن یہاں بھی معاملہ کیا ہے؟ واعظ دستاں زنوں افسانہ بند، مانیے او پس تو حرف او بلند، از خطیب و دیلمی گفتار او، از خطیب و دیلمی گفتار او، با ضعیف و شاد و مرسل کار او. معاملہ کیا ہے؟ اس قرآن سے واعظ نہیں ہوگا. کسی زمانے میں جب ہم واعظ سنا کرتے تھے وہ مثنوی مولوی معنوی سے واعظ ہوتا تھا، وہ تو اس کو ایک خاص طرز میں سنا پڑھ کر اس کے ذریعے سے واعظ، قرآن مجید سے واعظ نہیں. ہم نے بھی نہیں دیکھا، اس دور میں بھی نہیں دیکھا، اس کو تو مسلمان بہت پہلے ترک کر چکا. یہی تو ہے وہ مہجوری قرآن کہ خارز مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے تو شبنم برزمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی. اب بھی ہوش میں آؤ، دعوت اور تربیت ان دونوں کا مرکز و محور اگر قرآن کو نہیں بناؤ گے، وہ دعوت جو ہے وہ اسوہ محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام پر نہیں ہوگی. وہ کسے باشد کچھ بھی ہو، میں اس کی افادیت کا منکر نہیں. افادیت تو قرآن مجید نے کہا شراب میں بھی ہے، کچھ نہ کچھ پہلو تو ہے فائدے کا. فیما اسم کبیر و منافع للناس، لیکن یہ کہ ان کا جو اسم ہما اکبر من نفعہما، تو افادیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ اگر دیکھنا یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تو جان لیجئے کہ پھر دعوت کا مرکز و محور اور اس کا مبنا اور مدار یہ بھی قرآن، اور تربیت اور تزکیے کا مرکز و محور اور مبنا اور اساس یہ بھی قرآن. یہ جڑ جو ہے قرآن پر ہوگی تو وہ دعوت، وہ جو آگے تحریک چلنے والی ہے اس کی بنیاد پر، وہ اسوہ محمدی کے مطابق ہوگی علیہ صاحب صلوات و سلام، ورنہ وہ راستہ کوئی اور ہے. کہنا آسان ہے، علامہ اقبال نے بھی کہا اور آپ بھی بہت گنگناتے ہوں گے کہ اگر مسلمان محمد تک نہیں پہنچتا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بول رسیدی تمام بول حدیث، بمصطفیٰ برساں اشراق دین ہماؤس. لیکن یہ کہ اپنے اپنے نظریات، اپنے گروہی طور طریقے، اپنی جو رسومات چلی آ رہی ہیں ان کو چھوڑنا آسان کام نہیں. وہ بیڑیاں جو پڑی ہوئی ہیں ان سے ہٹنا ادھر ادھر مشکل. جو جماعتی اور گروہی تعصبات کی پٹیاں آنکھوں پر بن جاتی ہیں وہ بڑے بڑوں کو اور اچھے اچھوں کو غور و فکر سے بالکل محروم کر دیتی ہیں. تو جو بات میں نے پہلے عرض کی ہے، وہ جو چھ الفاظ میں نے گنوائے تھے، ان میں سے دعوت اور تربیت اس کا مبنا اور مدار اور مرکز و محور قرآن ہو تو یہ دعوت اسوہ رسول کے مطابق ہوگی، ورنہ نہیں. اب آگے آئیے تنظیم. اگر تو صرف واعظ مطلوب ہوتا تو بات مکمل ہو گئی، اگر صرف تزکیہ نفس مطلوب ہوتا تب بھی بات مکمل ہو گئی. لیکن جب ہم نے معین کیا کہ حضور کا کارنامہ حیات تو ہے انقلاب، ہماگیر انقلاب، گمبھیر انقلاب، پوری زندگی کا انقلاب، جڑ سے لے کر چوٹی تک کا انقلاب، تو پھر بات ختم نہیں ہوئی، پھر تو ابھی شروع ہوئی. دوسرا مرحلہ ہے تنظیم اور ہجرت. ان دونوں پہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اب توجہ سے سنیے. وہ لوگ کے جو دعوت قرآن کی دعوت سے متاثر ہوں، اس کو قبول کریں ذہنن فکرن، اور جن کا اسی کے ذریعے سے تربیت و تزکیہ ہو، اب انہیں منظم کرنا پڑے گا. اگر وہ منظم نہیں ہے تو ایک تبلیغی کام تو ہو گیا، اصلاحی کام ہو گیا، تزکیہ نفس کا کام ہو گیا، تعلیمی کام ہو گیا، قدم آگے نہیں بڑھے گا. اب تیسرا لازمی قدم جو ہے وہ تنظیم، اور تنظیم کے لیے یہ جان لیجئے حضور کی حیات طیبہ میں تو حضور کی ذات جو ہے اس تنظیم کی اساس ہے. جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے گویا کہ محمد کی اطاعت کا قلادہ گردن میں ڈال لیا. جو فرمائیں گے وہ مانیں گے، جو حکم دیں گے بجا لائیں گے، سر تسلیم خم ہے، جو کہیں وہ کریں گے. میں نے کل بھی بیان کیا تھا، کیونکہ مجھے بہت پسند ہے لذیذ بود حکایت، دراز تر گفتم اور میں بار بار گفتم والی بات کرتا ہوں. وہ جو مجلس مشاورت ہوئی تھی غزوہ بدر سے قبل، اور حضور نے معاملہ پیش کیا کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس جنوب سے آ رہا ہے، شمال سے قافلہ آ رہا ہے، بہت لدا پھدا مال تجارت سے، اور کل 50 محافظ ساتھ ہیں. اب تم بتاؤ کدھر کا رخ کرنا چاہیے. فطرت انسانی، کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب ادھر چلیے، دلائل بھی بہت ہے، عقل جو ہے وہ تو دلائل مہیا کرنے میں بڑی مشاق ہے، کرائے کا وکیل، کہا ایک صاحب نے کہ یہ عقل جو ہے کرائے کا وکیل ہے، اور دلیلیں آپ سوچیے ہزار موجود ہیں، وہ آسان بھی ہے، اس پر ہم فتح پا لیں گے، ساز و سامان بھی ہوگا، اسلحہ بھی مل جائے گا، یہاں تو حال یہ ہے کہ جس کے پاس تلوار ہے اس کے پاس نیزہ نہیں، جس کے پاس نیزہ اس کے پاس تلوار نہیں، تو اگر ہم پہلے ادھر کا رخ کریں تو بہتر ہے. حضور کا ارادہ کچھ اور ہے، وہ جو سورہ انفال میں آیا جو اللہ کا ارادہ وہ حضور کا ارادہ، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کا حق ہونا مبرہن ہو جائے، باطل کا باطل ہونا بالکل کھل کر ہو جائے، سامنے آ جائے، یوم الفرقان بن جائے. آپ قصد کرنا چاہتے ہیں لشکر کا، مہاجرین نے تقریریں کی، حضور کا ایما جو ہے بھانپ لیا، جان ساری کا اظہار ہو رہا ہے، آپ بسم اللہ کیجئے. حضرت مقداد نے عرض کیا کہ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھ ہی نہ سمجھیے، جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اس قوم کو وہاں سے نکال دیجئے پھر ہم داخل ہو جائیں، ہم وہ نہیں ہیں، آپ بسم اللہ کیجئے جو بھی آپ کا ارادہ ہو. کیا عجب کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. لیکن حضور ابھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت بات واضح ہوئی انصار پر کہ روئے سخن ہماری طرف ہے. اب کھڑے ہوئے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، رئیس خزرج، دو ہی قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور خزرج کا قبیلہ بہت قوی تھا، قوی تر. جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی اور الفاظ اتنے پیارے ہیں، انا آمنا بکا وصدقناک، حضور ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، اب ہمارے لیے کون سا اختیار ہے؟ آپ بسم اللہ کیجئے، اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آپ حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں جو ہے سمندر میں ڈال دیں گے، اور اگر بڑھ کے زمات تک آپ چاہیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو وہاں پہنچائیں گے چاہے وہ دبلی ہو جائے، لیکن یہ کہ ہم حاضر ہیں حکم کی. یہ ہے معاملہ کہ نبی اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں مطاع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں غور کر رہا تھا ایک مرتبہ تو بات واضح ہوئی، بیعت کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں بعد کے مراحل کے لیے تو آیا، بیعت رضوان کے لیے بیعت ہے، سیرت میں آپ پڑھیں گے تو بیعت اقبع ثانی، بیعت اقبع اولی، یہ بیعت کے الفاظ آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابتدائی جو ایمان لانے والا مرحلہ ہے مکے میں، اس کے لیے کہیں لفظ بیعت کی تعبیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ایمان خود ہی بیعت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ تو سودا ہو گیا، اور رسول کو رسول مان لیا تو وہ متاع مطلق ان کو مانا، لہذا وہ بیعت جو ہے وہ اس میں امپلائز تھی. تو کسی کا اسلام لانے کے معاملے میں بعد میں تو آیا ہے، مومنات مہاجرات، وہ مسلمان عورتیں کہ جو مشرکین کے قبضے سے نکل کر آ رہی ہیں، فامتنعوهن، ان کا امتحان لے لو، ان کو پوری طرح جانچ پرکھ لو کہیں جاسوس تو نہیں بن کر آئی ہیں، اور اگر تم یہ دیکھو اطمینان ہو جائے کہ واقعی صدق دل کے ساتھ ایمان ہے ان کے ساتھ اندر، تو پھر اے نبی اب ان سے بیعت کر لیجئے. وہ بیعت جو ہے ہو سکتا ہے کہ بیعت اسلام کے مترادف کو سمجھا جائے، لیکن یہ ہے کہ اسلام لانا نبی کے ہاتھ پر، یہ تو گویا کہ ہمتن اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے، اور یہی تنظیم ہے، اس سے بڑی تنظیم کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ مستحکم تنظیم کون سی ہوگی؟ دنیا کی کوئی دوسری تنظیم جو ہے وہ اتنی پختہ نہیں ہو سکتی کہ جو نبی کی تنظیم ہوتی ہے. اس لیے کہ غیر نبی سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، نبی سے تو اختلاف کا امکان نہیں. وہ جو سورہ حجرات میں فرمایا گیا کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم وعلموا ان فیکم رسول اللہ، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اگر تم یہ چاہو کہ اپنی رائے نبی پر چھوٹو تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. غزوہ احد کے موقع پر تمہاری دل جوئی کے لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری مرضی کے مطابق جو ہے فیصلہ کر لیا. آپ کا منشا تھا کہ مدینے میں محفوظ ہو کر جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا ہے اسی طرح مقابلہ کیا جائے، لیکن مسلمان تھے، جوش تھا، ان پرجوش لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے حضور نے فیصلہ کیا، تو نتیجہ دیکھ لیا. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سمعنا واطعنا سمعتات فاسمعوا واطیعوا خیرا لانفسکم. یہ ہے معاملہ تنظیم کے لیے جڑ، بنیاد، اساس. نبوت کی تنظیم سے بڑی تنظیم کوئی ہے؟ البتہ
کیونکہ ہمیں بھی تو اسوہ دینا ہے، ہمارے لیے بھی تو نمونہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے، جیسے کہ ہم پر حجت قائم ہوئی کہ حضور نے مشکلیں برداشت کی، تکلیفیں سہی، سب کچھ ہوا تاکہ ہم پر، مجھ پر اور آپ پر حجت قائم ہو، ایسے ہی اسوہ حسنہ ہمارے سامنے بشکل بیعت آ گیا۔ یہ ہے طریق تنظیم اسوہ محمدی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں یہ آپ کی انجمن سازیاں، یہ آپ کے فارم پر کرنے، یہ آپ کے بڑے لمبے چوڑے قواعد و ضوابط کے ڈھانچے، پھر وہ آپ دستور بنائے، دو سال کے لیے، تین سال کے لیے امیر منتخب کریں، پھر اس امیر کے اوپر ایک اور مسلط کرنے کے لیے مجلس شورا جو ہے وہ بھی اپنے ووٹوں سے چنے، پھر مسئلہ یہ پیدا ہو جائے کہ اگر امیر میں اور مجلس شورا میں کوئی تصادم ہو جائے تو کیا ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو لمبے چوڑے فارمولے بنانے پڑے، کوئی اس کا سوال نہیں اس طریقے تنظیم میں کہ جو آپ کو اسوہ محمدی سے ملے گا۔ وہ طریقہ تنظیم بیعت پر ہے، اس کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ من انصاری الی اللہ، ایک لفظ کے اندر وہ پورا نظام موجود ہے، میں اللہ کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے دین کی یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے نقشہ ہے، یہ میرا پروگرام ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار بنے اللہ کی طرف، اللہ کے اس راستے میں، جسے میرے اس پروگرام سے اتفاق ہو آ جائے، جسے مجھ پر اعتماد ہو آ جائے، اگر اتفاق نہیں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ ضرور بتا دوں گا کہ فرض ہے تمہارا اللہ کے دین کے لیے کام کرنا اور اللہ کے دین کے غلبے کی صحیح و جہد، اس فرض سے تم مبرہ نہیں ہو جاؤ گے، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، میرے طریقہ کار پر اتفاق نہیں ہے، تو آپ خود اپنے طور پر کھڑے ہو، جس پر آپ کو اعتماد ہو اس کا ساتھ دیں، لیکن یہ ہے کہ اس منظم جد و جہد سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بری کر لیا، اور میں آپ سے عرض کر دوں یہ بڑا کٹن مرحلہ اور بڑی کڑوی گولی ہے، جس طرح وہ قوم لدہ تھی، آسان بات نہیں ہے کسی کی بات ماننا، میں اس سے کم ہوں جو اس کی بات مان لوں، یہ جو انا انا سے ٹکراتی ہے، یہ جو شخصیتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ہماری بات کیوں نہ چلے، وہاں بھی یہی بات تھی، ہم ننا ملا ربر مل شئے، ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ہماری بھی بات چل سکتی ہے کہ نہیں، عبداللہ ابن ابی چھوڑ کر چلا گیا تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر، حل لنا من الامر بن شے، یہ کیا ہے جو چاہا فیصلہ کر دیا، آربیٹریری ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، ہم سے پوچھا نہیں جا رہا، یہ سارے انسانی معاملات جو ہوتے ہیں دنیا میں ہمیشہ وہ وہاں بھی ہوئے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں ایک بات، بڑی نقطے کی بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا ایثار میرے نزدیک یہ کہ 40,000 درہم تھے، اور جب ہجرت کے لیے گئے ہو تو سارا اثاثہ ختم ہو چکا تھا، بہت بڑا ایثار۔ یہ کہ 6 صحابہ اور صحابیات وہ ہیں جنہیں اپنے پیسے سے خرید کر، جو طبقہ غلاموں اور کنیزوں میں سے تھے، انہیں آزاد کیا ہے، اتنا بڑا احسان ہے امت محمد کی گردن پر کہ کبھی اتر ہی نہیں سکتا۔ وہ 6 اشرہ مبشرہ کو لانے والے بھی وہی ابو بکر صدیق، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا ایثار ابو بکر صدیق کا اپنی شخصیت کا ایثار ہے، اپنی انا کی جو نفی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے، غور کیجئے گا، دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، پھر تیسری مرتبہ دنیاوی اعتبار سے حضرت ابو بکر کا مقام اونچا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس قریش کا کوئی منصب نہیں تھا، اور ان کے پاس منصب دیت کے فیصلے کا، جو قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا، اس قبیلے کے ایک فرد کی کیا قیمت پڑتی ہے اور اس قبیلے کے ایک فرد کی کیا قیمت پڑتی ہے، قبائلی زندگی میں اس سے زیادہ سینسیٹیو ایشو اور کوئی نہیں، اور اس کا فیصلہ کرنے والے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ منصب ابو بکر کے پاس ہے، حضور کے پاس اپنا ذاتی سرمایہ اثاثہ کچھ نہیں تھا، جو سردار تھے 23 کے انہوں نے یہی تو کہا تھا، تمہارے جیسا یتیم جو ہے اور قلاص، اس کے سوا کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، بظاہر احوال دنیاوی معاملات یہ تھے جو انہیں نظر آ رہے تھے، اور ابو بکر صدیق ملک التجار ہیں اس وقت، لیکن جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو خاک میں ملایا ہے محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی شخصیت کی جیسی نفی کی ہے کہ کہیں نظر ہی نہیں آتے سیرت میں ابو بکر، نظر تو وہ آئے جس کی رائے کچھ محمد سے جدا ہو کہیں، لیکن کہیں کسی جگہ ان کی رائے محمد کی رائے سے علیحدہ ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، تو نمایاں کہاں ہوں گے ابو بکر صدیق۔ تو یہ در حقیقت بہت بڑا ایثار ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، انفرادی تقویٰ کی آج بھی کمی نہیں ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اب بھی خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، یہ بات ٹھیک ہے، اب بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ نظم میں آنا، تنظیم میں آنا، کسی کی بات ماننا، کسی کے سامنے اپنی انا کی قربانی دینا، سب سے کٹھن مرحلہ، سب سے مشکل مرحلہ۔ ہم پڑھ لیں گے، سن لیں گے لا اسلام الا بجماعت، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم حدیثیں سن لیں گے، انی آمرکم بخمسن، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اور ایک روایت میں اضافہ ہوا ہے اس میں، اللہ امرنی بہن، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں، مجھے اللہ نے ان پانچ باتوں کا حکم دیا۔ وہ پانچ باتیں کون سی ہیں؟ اس مجمع میں کتنے ہوں گے جو پانچ کے حصے کو کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات کے سوا بھی کہیں جانتے ہوں گے؟ یہ پانچ کا حصہ کہیں اور بھی آیا ہے؟ کوئی پانچ اور باتیں بھی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دے گئے ہیں؟ پانچ باتیں ہمیں وہ یاد ہیں، الحمدللہ، ارکان اسلام ہیں، یاد ہیں الحمدللہ، لیکن یہ کہ کچھ اور پانچ باتیں بھی ہیں، اور اس سے ہمارا مذہبی اور دینی اور علماء کا ذہن بھی اتنا دور جا چکا ہے کہ میں نے ایک صاحب سے، بہت بڑے عالم، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ الفاظ کچھ مانوس نہیں ہیں، حالانکہ حدیث مشکات کی ہے، وہ مشکات کے جو درس حدیث میں یوں سمجھیے کہ ابتدائی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے، جو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے نصاب میں، وہ مشکات، اس کی حدیث، اور آپ بھی سنیے اور نوٹ کیجئے، آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہے وہ جو تنظیم اور ہجرت کو میں نے بریکٹ کیا ہے، کہ یہاں آ کر یہ دونوں چیزیں جڑ جاتی ہیں، ایک نظم، اور نظم جو ہے جس میں کہ آدمی اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، سم و طاعت والا نظم، وہ نظم نہیں کہ حل لنا من الامر من شے، اس پر صرف ایک حد رہے گی، حضور کی اطاعت مطلق تھی، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے بعد جو بھی اطاعت ہوگی وہ محدود ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگی، معصیت کا حکم نہیں دیا جا سکتا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ اور اس کے رسول کے کسی صریح حکم کے خلاف حکم نہیں دیا جا سکتا۔ باقی یہ ہے کہ باقی معاملہ مشورے کا ہے، مشورہ دیجئے، لیکن یہ کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کی بات ماننی پڑے گی، اگر اس کا فیصلہ اس مشورے کے بعد بھی وہی ہے تو سبمٹ کرنا ہوگا۔ یہ سم و طاعت ہے جو سب سے کٹھن، سب سے کڑوی گولی بنتی ہے۔ کون کسی کی بات سنتا ہے؟ وہ جیسے میں نے کہا تھا، وہاں ہر شخص فرعون بے ساما تھا، اور یہاں ہر شخص سقراط اور بکرات ہے، ہر ایک کا اپنا فلسفہ ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے۔ اس کو کہا، ذرا اندازہ کیجئے کس خوبصورتی سے کہا علامہ اقبال نے، نغمہ کجا او من کجا، ساز سخن بہان آئی، سوئے قطار می کچم، ناقے بے زمام را۔ یہ جو قافلہ بکھر گیا، اونٹنیوں میں سے ہر ایک نے اپنی راہ علیحدہ پکڑ لی، ہر ایک بے مہار ہو گئی، بے لگام ہو گئی، میں کہاں اور یہ شاعری کہاں، مرا یار غزل خانے شمردن، مجھ پر سب سے بڑا ظلم تو یہ کیا میرے دوستوں نے کہ مجھے غزل خان سمجھ لیا۔ میری تو ساری شاعری کا جو ہے در حقیقت ہدف اور مقصود وہ کیا ہے، سوئے قطار می کچم، ناقے بے زمام را۔ یہ جو مہار جن کی ٹوٹ گئی ہے، اور جو اپنی جگہ ہر ایک جو ہے وہ بالکل انفرادیت کے چکر میں ایسا آیا ہے کہ کسی نظم جماعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، میں ان کو چاہتا ہوں کسی طرح پھر ایک قطار میں لے آؤں، پھر وہ ایک منظم قوت بن جائیں۔ تو ذہن میں رکھیے، تربیت اور دعوت کے بعد تیسرا مرحلہ تنظیم۔ عقلی بات کریں گے تو سیدھی سی بات ہے، کون شخص ہے بقائمی ہوش و حواس یہ کہہ سکے کہ کوئی کام بھی نظم اور جماعت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ خیر کا کام کرنا ہو تب بھی تنظیم ضروری ہے، اور اگر آپ کو کوئی شر کا کام کرنا ہے تب بھی تنظیم ضروری ہے، جیبیں کاٹنی ہے لوگوں کی تب بھی گینگ بنانا پڑے گا، اور ڈاکے ڈالنے ہیں تو بھی گینگ بنانا پڑے گا، شر کرنا ہے تو جماعت کے ساتھ ہوگا، اور خیر کرنا ہے تو جماعت کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ اٹل قانون ہے فطرت کا اور قدرت کا کہ اس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ تباہ آمادہ نہیں، کڑوی گولی ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، لہذا بڑے بڑے فلسفے تلاش لیے گئے ہیں، انفرادی نیکی جو ہے بس اس کے اوپر قناعت ہے، ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو کبھی یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے بدقسمتی سے، آج وہ جو ہے وہ اپنی انفرادیت کے اوپر بالکل کانے ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت بہت بڑا المیہ۔ لیکن تیسری بات جان لیجئے، اسوہ نبوی، ایک عقل، منطق اور نقل سب سے ثابت، دعوت اور تربیت کے بعد تنظیم، اور تنظیم کے لیے جو جڑ اور بنیاد ہے، جو اسوہ نبی ہے، وہ بیعت ہے، من انصاری اللہ۔ چنانچہ آپ اپنی پوری تاریخ کھنگال جائیے، یہ دستوری جماعت ہے تو اس 20ویں صدی میں بنی ہے، اس سے پہلے کوئی ایک بتائیے. اور بیعت کے اصول پر ہر دور میں جماعتیں اٹھی. یہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید انہوں نے کس بنیاد پر جماعت بنائی تھی؟ پہلی بیعت ارشاد تھی، پھر بیعت جہاد تھی، اور پورا وہ نظم جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر قائم تھا. اگر شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے کوئی کام کیا ہے تو وہ اسی بیعت کی بنیاد پر. سنوسی تحریک اٹھی ہے تو بیعت کی بنیاد پر، اور مختلف جتنی بھی مہدی سوڈانی کی تحریک اگر اٹھی ہے مغربی استعمار کے خلاف، ایک بات جان لیجئے، یہ ایک ذہنوں میں سوال ابھرا کرتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی جماعت سازی ہمیں بعد میں نظر نہیں آتی؟ یہ پورے ہماری تاریخ خالی ہے، اس کا بہت بڑا مغالطہ ہے. دیکھیے ذہنوں میں، جب تک کہ اسلام کا نظام حکومت برقرار تھا اس وقت تک کسی جماعت کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے ہاں یہ ذہنوں کے اندر بہت بڑا فساد پیدا کر دیا گیا ہے کہ شاید خلافت راشدہ کے بعد ہمارا نظام بالکل ختم ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اجر دے اور جزا دے ہماری طرف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کو منصب امامت میں جو بیعت کی ہے. 6 درجے ہیں. ہماری 6ویں منزل جو ہے وہ گری تھی خلافت راشدہ کے بعد. اس کے بعد جو وہ ایک جو نظام تھا ریپبلک کا، لوگوں کی رائے سے صدر کا یا امیر المومنین کا نصب ہونا، امارت کا نصب ہونا، وہ ختم ہوا ہے. باقی تو وہی قاضی ہیں، وہی فقہ اسلامی ہے، وہی قانون اسلامی نافذ ہے. یہ ختم نہیں ہوا. یہ تو انگریز کے آنے تک ہندوستان میں کون سی فقہ تھی؟ قانون اسلامی رائج ہے، وہی فوجداری قانون ہے، وہی دیوانی قانون ہے. مفتی ہیں، قاضی ہیں، ٹونک میں اس کے بعد تک رہے ہیں. جہاں جہاں ریاستیں مسلمانوں کی تھی موجود رہے. لہذا جب تک کہ وہ عمارت بالکل ختم نہیں ہوئی، اس طرح کی اجتماعی جد و جہد، جماعت بنا کر کوئی نظام قائم کرنے کی جو جد و جہد ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت اصلاح کی ضرورت تھی. عمارت کوئی ذرا سی بوسیدہ ہو گئی ہے، ادھر سے کوئی کنگرا گر گیا ہے، ادھر کوئی رخنا پڑ گیا ہے، اس کی دوسری مرمت ہوگی. وہ ایسی عمارت کو ڈھا کر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں جب مغربی استعمار آیا ہے، اس کا سیلاب آیا ہے، اور گھروندوں کی طرح ہماری حکومتیں جو ہے بہہ گئی ہیں، انگریز کا لا جو ہے وہ لا آف دی لینڈ بن کر آیا ہے، فوجداری قانون ختم، دیوانی قانون ختم، بس پرسنل لا کی حد تک تم مسلمان رہو، اب معلوم ہوا کہ عمارت بالکل ڈھہ گئی، اب اثر نو کام کرنا ہوگا. چنانچہ ہمیں جتنی تحریکیں نظر آتی ہیں وہ اس مغربی استعمار کے سیلاب کے بعد نظر آتی ہیں. مہدی سوڈانی اٹھا ہے تو اس وقت ہے، سنوسی اٹھا ہے تو اس وقت ہے، ذرا اس سے پہلے کہہ لیجئے محمد ابن عبد الوہاب کی تحریک ہے، یہاں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کی تحریک ہے، اور سب جگہ ہمیں تو ایک ہی نظام نظر آیا اور وہ بیعت کا نظام ہے. اس لیے کہ یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسری بات جو میں نے، تیسری بات جو عرض کی، اگر ویسے ان دو باتوں کو ایک کہہ لیں تو ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ دعوت اور تربیت کا مرکز و محور، اس کا ایکسس، اس کا مبنا، اس کا دار و مدار قرآن پر، اور دوسرے تنظیم، اور تنظیم پر بنائے بیعت کہ کون ہے جو آگے آئے اور کہے کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا ساتھ دے، یہ راستہ ہے، اس پر چلنا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے چلنا چاہتا ہوں. اس پہ کچھ تو اپنا ذہن بیان کرے گا، جس کو اس کی اس رائے سے اتفاق ہو اور جس کو اس کی شخصیت پر بھروسہ ہو کہ دھوکے باز نہیں ہے، یہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا دار اور کاروباری آدمی نہیں ہے، یہ ہمیں بیچ نہیں کھائے گا، یہ ہمارے ذریعے سے اپنی دنیا نہیں بنائے گا. یہ صاف صاف باتیں کر رہا ہوں دو اور دو چار کی طرح، اس لیے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں سامنے آئے کہ جس سے کوئی پھر آگے راستہ کھلے عمل کا. تو جان لیجئے کہ اگر کسی شخص کے فکر کے ساتھ بھی اتفاق ہو اور اس کی شخصیت پر بھی من جملہ اعتماد ہو تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی معصوم نہیں، کوئی مفترض الطاعة نہیں ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں اس کی اطاعت جو ہے لازم ہو گئی ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود کھڑے ہوں، جس پر آپ کو اعتماد ہو آپ کام کریں. لیکن جتنا کچھ بھی میں نے اسلام کو سمجھا ہے، میں کان کھول دینا چاہتا ہوں آپ کے کہ یہ جو بغیر جماعت زندگی ہے یہ اسلام کے منشا کے بالکل خلاف. یہاں معاملہ یہ ہے کہ امت کا بحثیت مجموعی فرض بتایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اگر بالفرض امت بھول جائے اپنے اس فرض منصبی کو تو کیا کریں، جیسا کہ ہم ہیں اب، تو اس کا حل بھی موجود ہے. قرآن تو ہدایت ابدی ہے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. پھر تم میں سے ایک جماعت تو ایسی رہے جنہیں شعور ہو جائے، جنہیں اپنے دینی فرائض کا احساس ہو جائے، جو جان جائے کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک امت ود ان امت بنیں گے، وہ ایک پارٹی ود ان پارٹی بنیں گے. ایک پارٹی ہے پوری امت مسلمہ، اور ایک پھر اس کے اندر پارٹی ود ان پارٹی، امت ود ان امت بنانی ہوگی کہ جن کا جینا اور مرنا اس کام کے لیے ہو جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو اسی کے لیے جیے اسی کے لیے مریں، جن کی قوتیں، جن کی توانائیاں، جن کی صلاحیتیں، جن کے استعدادات، اس کا صرف قدر قلیل، جو قوت لا یموت کے لیے اور جسم اور جان کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ناگزیر ہے، وہ صرف لگے دنیا میں اور معاش میں، اور بقیہ ساری قوتیں اور توانائیاں اور صلاحیتیں اور استعدادیں لگے اللہ کے دین کے لیے، اور اس کے لیے وہ دوہرا ڈسپلن اپنے اوپر قبول کریں. ایک ڈسپلن ہے اللہ اور اس کے رسول کا عائد کردہ، نماز پڑھو یہ اللہ کی عائد کردہ ہے، اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں یہ محمد کا عائد کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ڈسپلن تو آپ پر یہ آ گیا، اور ایک اضافی ڈسپلن وہ ہے جو اس جماعت کی وجہ سے آپ پر آ گیا. اس جماعت کے نظم کی پابندی کرنی ہوگی، وہاں سے مطاعت کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ پھر وہ ناقہ بے زمام ہے، ایک گروہ ہے کہ جس کا کوئی، جس میں نظم نہیں، جس میں کوئی تنظیم نہیں. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین، اور عید محکومہ ہجوم مومنی. یہ ہجوم مومنی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، وہ نظم، وہ جو ایک جماعت، اس کی وہ حیثیت، اولئک حزب اللہ لا الہ حزب اللہ هم المفلحون، وہ نقشہ جو ہے وہ لازمی ہے. یہ تیسری بات ہے جس کے لیے جو اسوہ محمدی ہے علی صاحب الصلوۃ والسلام، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کے بعد اب ہجرت ہے اور جہاد ہے اور قتال ہے. اس کے لیے نہ کوئی نقشہ پہلے سے معین کیا جا سکتا ہے. کوئی شخص بہت بڑا احمق ہوگا جو پہلے سے بتائے کہ یوں ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں. اور میں اس میں اسوہ محمدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جب مکے سے مایوس ہوئے ہیں، یا یوں کہیے کہ مکے نے جب فیصلہ کر لیا کہ اب مزید ہم ان کو مہلت نہیں دیں گے، قتل کا فیصلہ ہو گیا دار الندوہ میں، تو حضور نے جہاں تک اپنی ذاتی سوچ تھی، اپنا اجتہاد تھا، رخ کیا ہے طائف کی طرف. لیکن طائف میں جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. وہ دعا جو واپسی پر مانگی ہے، جس میں وہ کیفیت پوری جھلک رہی ہے جو طائف میں ہوا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلونی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، الی بعید یجہمونی والی عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے کر دیا مجھے جو چاہے کر گزرے. اس کے بعد پھر رخ بدلتا ہے، الم یکن علی غضب فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر ہر کے بعد آباد سرے تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت، سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی، فلا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر یہی تیری رضا ہے اور اسی میں تیری رضا ہے تو ٹھیک ہے حاضر. وہ ہے یوم طائف. واپس آئے ہیں تو مکے میں داخلے کا امکان نہیں ہے. مطعم بن عدی کی امان لے کر محمد داخل ہوئے مکے میں، سیرت کے واقعات ہیں آپ کے علم میں ہوگا. تو یوں سمجھیے کہ حضور کی اپنی جد و جہد ہے، سوچ ہے، چل رہی ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. مدینے کی طرف سے کھڑکی کھلتی ہے، حضور وہاں گئے بھی نہیں، چھ آدمی آ گئے، ایمان لے آئے، اگلے سال 12 ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی ایک جان نثار دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے. دیکھیے العود وعلی البد بات پھر وہیں آ گئی. مدینے میں دعوت کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھانے والے کی. قرائے فال بنا میں نے دیوانہ زغل مصعب بن عمیر کو بھیجا جاتا ہے، قرآن پڑھاؤ ان کو. دعوت کا وہ مرحلہ ہے اب جو مدینے میں شروع ہو رہا ہے، جو یہاں مکے میں 10 برس پہلے، 11-12 برس پہلے شروع ہو چکا تھا، وہ اب وہاں شروع ہو رہا ہے. محمد کا کوئی جانثار جائے اور لوگوں کو قرآن پڑھائے. مصعب بن عمیر گئے ہیں، ان کا نام ہی وہاں مقری پڑ گیا، جال مقری، وہ مقری آ رہے ہیں پڑھانے والا قرآن کا. نتیجہ یہ ہے کہ 1 سال میں 75 کی کمائی لے کر حاضر ہوتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر، اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے. بتائیے یہ فیصلہ اللہ کا ہے یا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. کب کہاں وہ اس کے لیے تمکن پیدا کرے گا، کب کہاں کس گوشے سے راستہ نکلے گا، یہ صرف اللہ کے ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ذمہ لیا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم تمکن عطا کر دیں تو پھر وہ امر بالمعروف کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن یہ کہ ان مکناہم فی الارض، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کام کیے چلے جانا، وہ دعوت، وہ تربیت، وہ تنظیم اور ہجرت. ہجرت کیا ہے؟ پوچھا گیا حضور سے ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان تہجر ما کرے ربک. اور تنظیم کا لازمی نتیجہ ہجرت کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. جو محمد سے جڑے گا اسے کٹنا پڑے گا ماں باپ سے، اسے کٹنا پڑے گا اپنے رشتہ داروں سے. جو یہاں آئے گا، یہ جو جڑنا ہے اس کے ساتھ کٹنا لازم ہے، کہیں سے کٹو گے تو کہیں جڑو گے. ہجرت اسی وقت شروع ہو گئی جب محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کتنوں کو گھروں سے اسی وقت نکال دیا گیا. وہ بھی ہے کہ جنہیں بادل ذات برہنہ گھروں سے نکالا گیا ہے کہ تم نے اگر اپنے باپ کا دین چھوڑا ہے تو یہ باپ کے کپڑے، باپ کی کمائی کے، اس پر بھی تمہارا حق نہیں ہے، ننگے نکلو یہاں سے. ہجرت شروع ہو گئی، گھر سے نکلے ہوئے ہیں. وہی ہجرت سے آگے جاتی ہے، اسی میں پھر وطن کر کے وطن بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہجرت اور جہاد اور قتال، وہ جس کے اندر کے جد و جہد ہے، وہ کشمکش ہے، اس کا ایکٹیو ریزسٹنس کا دور ہے، اس کا آرمڈ کانفلکٹ ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بدر اور احد اور احزاب اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ، اس سے کون مسلمان واپس، غزوہ حنین تو کون نہیں جانتا. یہ مراحل جو ہے اس کے لیے تو کوئی پیشگی خاکہ کوئی شخص نہیں دے سکتا. جو دیتا ہے غلطی کرتا ہے، اور بعد میں اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہیں وہ تحریریں، یہ یوں ہوگا اور یہ یوں ہوگا. ایک وقت میں تو با انسان سمجھتا ہے کہ میں لال مجکر بن کر آگے کی باتیں کر رہا ہوں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہی تحریریں جو ہے وہ اس کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے کہ یہ میں کیا کہہ بیٹھا تھا. لہذا اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ گھٹنے ٹیک دو، پہلے ہی ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو معلوم ہے کہ فرض ہمارا یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ کام شروع کرو، دعوت اور تربیت قرآن کی بنیاد پر، تنظیم بیعت کی بنیاد پر، اور اس میں اب ترک و اختیار، تمہاری دعوت کا ایک دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جائے. حلال اور حرام کو اپنے اوپر نافذ کرو، جو چھوڑنا ہے چھوڑو چاہے کتنا ہی نقصان ہو، جو کرنا لازم ہے وہ کرو چاہے وہ کتنا ہی کٹھن نظر آ رہا ہو. یہ مرحلہ، یہ جد و جہد بڑھتی چلی جائے گی. آئندہ کے مراحل کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوں گے، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے. بالکل یہ امید نہ رکھیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب دیکھ لیں گے، کچھ پتہ نہیں. اسی لیے یہ سورہ صف کے اندر جو آپ نے سنا بڑی پیاری تقسیم ہے، چار چیزیں وہ ہیں کہ ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہ ہے، جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ، جنت میں داخلہ مل جائے، مغفرت ہو جائے، تو مساکن طیبہ فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم. ہاں وہ وقت آ سکتا ہے، اللہ لائے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے لوگوں کے بعد وہ آئے گا، ہو سکتا ہے کئی نسلوں میں یہ جد و جہد چلے. یہ پہلی مرتبہ ہوا محمد کی زندگی میں کہ ایک لائف سپین میں سارے بڑا ہی طے ہو گئے، اور وہی آخری مرتبہ بھی ہے، نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ جلدی جلدی کر کے سارے مرحلے میں طے کر لوں، اب میری جو قریب نظر آ رہی ہے موت، تو یہ سارے مراحل مجھے جو ہے بہرحال اسی لائف سپین میں طے کرنے ہیں، تو بڑی حماقت میں مبتلا ہے، بڑی جہالت میں مبتلا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھائیں، بعد کچھ اور آگے اگلی نسل میں بڑھے. اللہ تعالیٰ کو اگر یہ منظور ہو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ اخرا تو ہبونہ نسل من اللہ و فتن قریب، وہاں پہنچ جائیں تو کیا کہنے. لیکن تیار رہیے اس کیفیت کے لیے جسے شاعر کہتا ہے کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم، اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سے تو اشکوں سے پھر اگلے رت کی فکر کرو، پھر اگلے رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پتی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، جب تک کہ یہ عزم مسمم نہ ہو. کامیابی بظاہر دنیاوی طور پر سامنے آتی ہے یا نہیں آتی، ہم پر جو فرض ہے وہ محنت ہے، وہ جد و جہد ہے، جو کچھ ہمارے اندر ہے اس کو نکال کر میدان میں رکھ دیں. اور اس کا نقشہ یہ ہے، یہ ہے اسوہ محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ہے میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا اصل حاصل، میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. لیکن چونکہ آج کا یہ اجتماع میں نے عرض کیا تھا، یہ سلسلے کی کڑی ہے، اگر جو بھی تقریریں میری مختلف جگہوں پر کراچی میں ہوئی ہیں اس کے بعد اب یہ نقشہ کہ ذرا قدم بہ قدم لے کے اس چیز کے تعین کے ساتھ میں بتاؤں کہ اصل میں کرنے کا کام کیا ہے، اور اس معاملے میں اللہ کے رسول کا اسوہ کیا ہے، عملی رہنمائی کیا ہے، وہ میں نے اپنی امکانی حد تک آج آپ کے سامنے رکھا. اب جو لوگ اس کام کے لیے تیار ہوں، جو اس کے لیے آمادہ ہوں، میں عرض کر دوں نہ اس میں کوئی ادعا ہے، نہ اس میں کسی درجے میں کوئی تعلی کا پہلو ہے، اللہ جانتا ہے. میرا معاملہ کیا ہے کہ بالکل بچپن میں علامہ اقبال کی شاعری وہ میری تقریروں سے درسوں سے بھی واضح ہو جاتا ہے. اس نے ایک مبہم سا جذبہ پیدا کر دیا تھا، اسلام کی نشت ثانیہ، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، ایک امنگ ایک جذبہ ایک امید، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا. یہ میں بچپن میں پانچویں چھٹی میں تھا تو میں یہ گنگنایا کرتا تھا، ایک جذبہ تھا. پھر ایک دینی تحریک کے ساتھ عملاً وابستگی ہوئی جو اسی اصول پر قائم ہوئی تھی، اسی شہادت علی الناس کے لیے، اسی التزام جماعت کی یہ حدیث، یامرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یہ کہ یہ فریضہ شہادت حق مسلمان کے ذمے ہے، اور اللہ کے دین کو برپا کرنا، نافذ کرنا، قائم کرنا مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میں اس کے ساتھ وابستہ رہا زمانہ طالب علمی اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ تحریک سیاست کے دلدل کے اندر پھنس گئی. لاکھ سمجھایا کہ خدا کے لیے اب بھی بعد آ جاؤ، اس کی کمٹمنٹ بڑھتی چلی گئی، بنیادی کام گھٹتا چلا گیا، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، بنیادی کام گھٹتا چلا گیا، سیاست کے اندر بڑھ کے چلے گئے. نتیجہ وہ ہے جو نگاہوں کے سامنے ہے. سن 57 میں وہاں سے جدا ہوا تھا، اس کے بعد الحمدللہ کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس مقصد زندگی سے کبھی کوئی ذہن جو ہے وہ دور ہوا. اس میں انفرادی سطح پر بھی کام کیا ہے، عزم یہی تھا کہ پھر اجتماعی جد و جہد ہوگی. لاہور منتقل جو ہوا ان سن 66 میں تو اس عزم مسمم کے ساتھ ہوا. کتاب اپنی شائع کی تھی اس سابقہ تحریک کے بارے میں تو اس وقت جبکہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ کام کرنا ہے، ورنہ 10 سال وہ بیان لکھا رہا، میرے پاس لکھا ہوا رکھا رہا، میں نے شائع نہیں کیا. اس لیے کہ میرے نزدیک تقریب اسی تقریب کا جواز ہے کہ جس کے اندر تعمیر کا ارادہ مضمر ہو، اگر تعمیر کا ارادہ نہیں ہے تو مجرد تقریب گناہ. اس کے بعد یہ کہ وہ انجمن قائم ہوئی، میرے پورے جو ہے 7 سال گزرے ہیں اس کام میں، بلکہ 10 سال کہ اس میں یہی کام. آپ کو معلوم ہے کون ہے جو واقف نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ایک جگہ کہہ بھی رہا تھا کہ اس کا جو نتیجہ ہے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کہ اللہ نے میرے نام کو اپنی کتاب کے ساتھ نتھی کر دیا. اس ملک میں قرآن، درس قرآن، قرآن کانفرنس، قرآنی تربیت گاہیں، قرآنی یہ سارے معاملات جو ہیں، الحمدللہ 2 سال جو یہاں پر ٹیلی ویژن پر رمضان میں پروگرام دیکھا گیا تو کچھ قرآن کے ساتھ اللہ نے ایک حقیر اور اپنے عاجز بندے کا نام نتھی کر دیا. اس سے بڑی کوئی قدر افزائی میرے نزدیک ممکن نہیں. لیکن مجرد درس و تدریس کبھی پیش نظر نہیں رہی تھی، مجرد یہ کہ بس پڑھنا پڑھانا ہے، کوئی صرف علمی تحریک برپا کرنا کبھی پیش نظر نہیں تھا. یہ سب تمہید تھی، یہ دعوت تھی، اور تنظیم کا مرحلہ طے تھا کہ آ کر رہے گا، اور آئے گا بھی تو بیعت کی بنیاد پر آئے گا. وہ اس بنیاد پر نہیں آئے گا جس بنیاد پر 20ویں صدی کی تحریکیں چلی ہیں اور جن کا وہ علامہ اقبال نے پھپتی چست کی ہے، لیکن ہے 100% درست. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اس کی بجائے وہ بیعت من انصاری اللہ، یہ کام شروع کیا جا چکا ہے، چھوٹا سا ایک قافلہ وجود میں آ چکا ہے. جو حضرات اس کے ضمن میں مزید کوئی گفتگو چاہیں، وضاحت طلب کرنا چاہیں، کوئی بات سمجھنا چاہیں، افہام و تفہیم چاہیں، تو کل کا وقت میں نے اب رکھا ہے. جو حضرات بھی اس تمام گفتگو کے نتیجے میں اگر کوئی اپنے اندر ارادہ پاتے ہو کہ کرنا ہے کچھ، وہ مین بزنس واقعی سمجھ گئے ہو کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے اور یہ ہے طریق، تو وہ ذرا تکلیف فرمائے. مجھے معلوم ہے کل چھٹی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر تو آپ نے اسے زندگی کا مسئلہ سمجھا ہے، تو اگر چھینکے چار آ جائیں، بخار ہو جائے تو آپ چھٹی ایک لے سکتے ہیں، تو کیا اس کو زندگی کا مسئلہ اگر سمجھا ہے تو اس کے لیے آدھے دن کی چھٹی لینا ممکن نہیں؟ اور جن کے نزدیک ممکن نہیں ان سے مجھے سروکار بھی نہیں ہے، ان سے اور کیا توقع ہوگی کہ وہ کوئی آگے چل کر کوئی کام کریں گے. لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی ارادہ ہے، مزید گفتگو وہاں ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔